عليها، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بزرگان محترم، برادران اسلام اور خواتین اسلام، مغربی جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، بزرگان دین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تقوینی لین کے اور ایک تشریعی لین کے. تشریعی لین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ لوگوں کو بتانا، اور اس کے موافق لوگوں کی تربیت کرنا، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلانا. لوگ اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف چل کر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکے. یہ دنیا اللہ نے دار الاسباب کے طور پر بنائی ہے، اس کا نظام یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، مگر مزید قریب ہونے کے چانسز نہیں تھے. ساری ارواح جو ہے وہ مشاہدے میں تھی. جتنے انسان ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے سب مشاہدے حق میں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے ہم سے بات بھی کی تھی، ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. مشاہدے میں نہیں ہے تو پھر بات کہاں سے ہوئی تھی؟ مشاہدے میں ہی تھے سب، لیکن جس نوعیت کا، جس لیول کا وہ مشاہدہ تھا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہو، کیونکہ اس سے زیادہ ہونے کی شکل میں اس روح پر اللہ تعالیٰ کی فتوحات زیادہ ہوں گی. یہ روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادے کا موقع پائے گی. حق تو کسی کا نہیں ہوتا، لیکن جو بھی یہ فضل ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی جو صفات ہیں، اللہ پاک کے جو خزانے ہیں، اللہ پاک وہ ان کا زیادہ ظہور ہو سکے گا. اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کچھ ہے، کیسا کچھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دکھانا چاہ رہے ہیں. اب دیکھنے والا ہے تو دکھائیں گے، اب جیسے اس کی آنکھ ہے ویسے دکھائیں گے. تو اس کو بڑی آنکھیں دینے کے واسطے دنیا میں بھیجیں، بڑی استعداد پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ میں کیسا ہوں، دیکھو میں ایسا ہوں. وہاں آپ تعالیٰ شانہ نے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو جو پیدا فرمایا وہ کسی غرض سے نہیں پیدا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی نفع و نقصان کی غرض وابستہ تھی اس لیے پیدا کیا، ایسا نہیں ہے. خلق الخلق من غیر غرض، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، مقصد ہے عبادت کے لیے پیدا کیا، بس اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع و نقصان متعلق نہیں تھا کائنات کو بنانے سے. یہ مطلب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فعل کی کوئی غرض نہیں ہوتی. نہیں، وہ نفع کے محتاج ہیں نہ نقصان کے، ان کو ڈر ہے کوئی؟ سبحان ہے ان کی ذات. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو شان ہے وہ نمایاں ہو، اور ان کی جو صفات ہیں وہ سامنے آئے. تب کس کے سامنے آئے؟ اکیلا وہ تو خود ہی ہیں بادشاہ، تو جس کے سامنے آنا چاہیے وہ جتنا پاورفل ہوگا، جتنا اس کے پاس وسائل ہوں گے، وہ اللہ کی شان کو اتنا دیکھے گا. جتنے اس کے پاس استعداد ہوگی اللہ پاک کے خزانوں سے، وہ اتنا استفادہ کرے گا. اس کے لیے اللہ نے اسباب دے کے دنیا میں بھیجا ہے. جب تک روح عالم آخرت میں تھی یہ کام ترقی کا نہیں کر سکتی تھی. اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمجھایا ہے کہتا ہے اللہ پاک کا تو یہ منشا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب مصیبت ہے, شاید اسلام مصیبت ہے, دین پہ چلنا مصیبت ہے, پابندی ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ دین دیا ہی گیا ہے اس لیے تاکہ نعمت دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آرام کر رہا تھا, دو فرشتے میرے پاس آئے, ایک میرے پیر کے پاس کھڑا ہو گیا, ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا. تو جو میرے سر کے پاس فرشتہ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا ازریبو لہو مثلا, ان کی مثال بیان کرو کیا ہے. وہ پیر وال پیر کے پاس جو فرشتہ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا انہو نائم, یہ تو سو رہے ہیں, ان کی مثال سنانے سے کیا فائدہ ہے. تو سر کے پاس والے فرشتے نے کہا کہ ان عیناہ تنامان ولا ینام قلبہ, ان کی آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل نہیں سوتا, اس لیے اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو بیان کرو. تو پھر اس فرشتے نے مثال بیان کی اور کہا کہ سید بنا دارن, ان کی مثال یہ ہے کہ ایک سردار نے مکان بنایا, وجعل فیہ مأدبہ, اور اس میں اس نے دفترخان چنا, گھر برانی کی عالیشان, جیسے مکان ویسی گھر برانی. وبعث داعیا, اور پھر اس کے بعد اس نے ایک دعوت دینے والے کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کے لاؤ تاکہ کھائیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مکان کیسا بنایا ہے یہ دکھانا ہے, مکان والا کیسا ہے یہ بتانا ہے, اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں یہ بتانا ہے, اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے, اینڈ یہی ہے. مزید وہاں جانے کے بعد کچھ چندہ وندہ لینا نہیں ہے, فیس ویس توڑنا نہیں ہے, کچھ کام لگانا نہیں ہے, بس اینڈنگ یہی ہے, ختم یہی ہے, یہاں پہ یہ ہے. کیسے ہم کہتے ہیں دیکھو بس ہماری شان دیکھو, ہمارے خزانے دیکھو, جی صاحب آپ بہت بڑے ہیں, مزے کرو. فمن اجاب الداعی دخل الدار, مشکا شریف کی روایت ہے. اب جب وہ داعی آئے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی دعوت ہے تمہاری, دعوت ہے تو رکنے پہ تو پتا ہوتا پورا ہوتا ہے. آج کل تو باضابطہ نقشہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ ایسا مڑنا, پھر وہاں سے ویسا مڑنا, پھر وہاں سے ویسا مڑنا, یہ گلی آتی. ہمارے پاس کے پتوں کا سسٹم بڑا عجیب ہے یار, جہاں آج کل ہم رہتے ہیں وہاں کے پتوں کا سسٹم بڑا عجیب ہے. یہاں تو یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کو مڑنا, وہاں پہ ایک پتھر آتا, بائیں ہاتھ کو جانا وہاں پہ جھاڑ آتا, اس کے نیچے پان کا ڈبا ہے, اس کے بعد گری گیٹ ہے, کالی گیٹ ہے, ایسا چلتا ہے. دنیا میں دوسری جگہ پر یہ بتا دیا تو کبھی بھی نہیں جا سکتے ہم. فرض یہ ہے کہ پتا تو پورا ہوتا ہے. اب جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس نے اس ایڈریس کو صحیح سمجھ لیا, پتے کو صحیح سمجھ لیا, اور اس کے بعد میں اس مکان تک پہنچا اس پتے کو فالو کر کے, اس کو اس کی موافقت کر کے. دخل الدار, جس نے داعی کو قبول کی, داعی کی دعوت کو قبول کیا, اس نے مکان, وہ مکان میں داخل ہوگا. وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَ, اور اس نے دسترخوان میں سے خوب مزے کیے. وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ, ایک روایت میں ملم یجیب الداعیہ اور ایک روایت میں ملم یرفع بھی راسن, جس نے سر اٹھا کے بھی نہیں سنا کہ کیا بول رہے ہیں, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ملم یجیب الداعیہ, جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا. دعوت دینے والے کی دعوت کون ہے, کس کی دعوت ہے, کہاں ہے, اس سے اس کو کوئی بحث نہیں. لم یدخل الدار ولم یاکل من المأدبہ, نہ اس نے نہ تو وہ گھر میں داخل ہوا. داخل جب ظاہر ہے کہ جب اس نے سنی نہیں بات تو جائے گا ہی نہیں, نہیں جائے گا تو جب نہیں جائے گا تو نعمتیں بھی نہیں ملیں. یہ ان کی مثال ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں برابر اور آپ سو بھی رہے ہیں, کیونکہ سرکار کی شان یہ تھی کہ آپ کا دل جو ہے وہ ہمیشہ جاگتا تھا. سرکار کی شان اللہ نے بڑی عجیب بنائی, آپ سوتے تھے تو دل نہیں سوتا تھا, آنکھیں سوتی تھیں. آپ دیکھتے تھے تو آنکھیں سامنے سے بھی دیکھتی تھی, پیچھے سے بھی دیکھتی تھی, آپ کی عجیب شان تھی. آپ کی آنکھوں کی شان الگ, آپ کے دل کی شان الگ, آپ کی زبان کی شان الگ, آپ کے ہاتھوں کی شان الگ, آپ کے پیروں کی شان الگ, آپ کے سینے کی شان الگ, آپ کے چہرے مبارک کی شان الگ, آپ کے کان کی شان الگ, سب ستوں آسمانوں کے اوپر کی چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے, اور لوگوں کے پاس کہاں سے کان ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک ایک زور سے آواز آئی. آپ نے بتایا کہ یہ وہ ایک پتھر ہے جو جہنم میں ڈالا گیا تھا, اس کی یہ آواز ہے. وہ ایک کئی ہزار برس پہلے ڈالا گیا تھا, اب جا کے وہ نیچے گرا ہے, یہ آپ نے بتایا. آسمانوں کی بات آپ سنتے تھے, آپ کے کان کی شان عجیب, اللہ پاک نے آپ کی شان بنائی, ایسی کسی کی شان نہیں بنائی, ایسی کسی کی عظمت نہیں بنائی, ایسے کسی کو مرتبہ نہیں بنایا, ایسے کسی کو علم عطا نہیں فرمایا, ایسے کسی کو کمالات عطا نہیں فرمایا جتنے سرکار کے تھے. کسی سے کوئی تناسب ہی نہیں, کسی مخلوق کے ساتھ کوئی تناسب نہیں. تو حضرت اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ سوتے تھے لیکن آپ کی آنکھیں سوتی تھیں, آپ کا دل نہیں سوتا تھا. اور اسی وجہ سے نبیوں کا, انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے, کیونکہ سب نبیوں کی بھی شان ہوتی ہے جی. حضور کی شان اور زیادہ بڑی تھی. خواب نبی کا وحی اسی لیے ہوتا ہے کہ خواب جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بیدار دل کے ساتھ دیکھتے ہیں, سوتے ہوئے دل کے ساتھ نہیں دیکھتے. دل ہی اصل چیز ہے. ان الکلام علی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الکلام دلیلا. اصل تو دل, اصل تو بات دل سے تعلق رکھتی ہے, زبان تو اس کا ترجمان ہے خالی. لینا بھی اسی کا کام ہے, دینا بھی اسی کا کام ہے, بات لیتا بھی دل ہی ہے, بات دیتا بھی دل ہی ہے, زبان تو ترجمانی کا کام کرتی ہے. آپ نے مثال سنی, اس کے بعد وہ پہلے فرشتے نے کہا کہ اب ولو, اس کی تفسیر کرو کہ اس مثال کا کیا مطلب ہے. تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ انہو نائم, شاید یہ سو رہے ہیں. اس نے پہلے نے کہا کہ نہیں, ان عینا و تنامان ولا ینام قلبو, ان کی آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل نہیں سوتا. آپ تفسیر کرو گے تو وہ بھی سنیں گے یہ پوری. تو اس نے تفسیر کی, اس نے کہا کہ السید هو اللہ, یہ جو پوری مثال ہے کہ ایک سردار ہے, اس نے مکان بنایا, پھر اس نے ہر قسم کی نعمتیں جمع کی, پھر اس نے دسترخوان کا انتظام کیا, پھر اس نے دعوت دی, دعوت کے لیے ایک دائی کو بھیجا دعوت دینے والے کو. یہ جو پوری مثال ہے سید رضو اللہ, سید سے مراد اللہ ہے یہاں پر اس مثال میں. دار ہوا جنت, اور دار سے مراد جو مکان بنانے سے مراد جنت ہے. اور ایک روایت میں ادار ہوا الاسلام ہے, جو مکان ہے وہ اسلام کا ہے. امام غزالی کی ایک بڑی عجیب عادت ہے, وہ تطبیق بہت اچھی دیتے ہیں روحانی اور یعنی آخرت کی اور دنیا کی چیزوں میں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اسلام ہے آخرت میں وہی جنت ہے. یہاں اس کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے, وہاں اس کو جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے دنیا میں جو شریعت ہے آخرت میں وہی پل صراط ہے. پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے, بولے تو شریعت پہ چلنا بھی بال سے زیادہ باریک ہے. مگر وہ بال سے زیادہ باریک پل پر جو ایمان والا ہے وہ کیسے چلے گا؟ برق رفتاری سے چلے گا, بجلی کی رفتار سے چلے گا. تو جو ایمان والا ہے دنیا میں بھی وہ اسلام پر چل سکتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اتنا باریک ہے تو ہم کیسے چلنا بھی چلو چھٹی. مزاج انسان کا بڑا عجیب ہے. وہ ایک ایئر سبیل الرشدی لا یتخذہ سبیلا, ایئر سبیل الغی یتخذہ سبیلا. اگر ہدایت کا راستہ بتاؤ تو کوئی اختیار کرنے کو تیار نہیں رہتا, اگر گمراہی کا راستہ بتاؤ تو لپکے لے لیتے ہیں. یہ قرآن پاک میں ہے. غلطی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں لوگ بہت تیزی سے, صحیح راستے پہ نہیں. اگر نفس کو عمل کا راستہ بتایا جائے تو سستی کرتا ہے. بدعملی کی کوئی شکل ضروری مل جائے نا, بھاگ جاتا فورا. اگر بولے دین پر چلنا بہت آسان ہے, بلکہ بولے تو انہیں بولتا بھائی آسان تو ہے مگر نہیں ہو رہا. اور اگر بولے دین پر چلنا بہت مشکل ہے تو یہ تو میں بول رہا تھا بلکہ چھوڑ دیتا ہوں. تو بال سے زیادہ باریک ہے پل صراط, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلنا مشکل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک پل صراط ہے اس پر لوگ بجلی کی رفتار سے بھی چلیں گے, اس پر لوگ گھوڑوں کی رفتار سے بھی چلیں گے, اس پر لوگ عام سواریوں کی رفتار سے بھی چلیں گے, اس پر لوگ پیدل بھی چلیں گے, سواریوں پر بھی چلیں گے. سمینو بہایاکم فانھا متایاکم, تم اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو اس لیے کہ پل صراط پر وہ تمہاری سواریاں ہیں. ایک حدیث میں یہ بھی مضمون ہے. تو ادار هو الجنت, وہ سردار جس نے مکان بنایا وہ جنت ہے. اور والمأدبۃ, جو دسترخوان ہے, جو نعمتیں ہیں وہ جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے بنائی ہیں. والداعی هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور داعی جس نے سید نے جس دعوت دینے والے کو بھیجا ہے رکے دے کر, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم.
اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہیں کہ آپ رحمت لے کر آئیں. بھائی جس کو کھانا ہو آؤ کھاؤ. اب جس نے قبول کیا وہ ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا, اور جس نے قبول نہیں کیا وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا. جس نے قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ مثال بتا رہی ہے کہ آخری منزل کیا ہے, کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے؟ کچھ بھی نہیں چاہ رہے, کھاؤ پیو مزے کرو بلکہ چاہ رہے ہیں, مگر یہاں پہ نہیں جنت میں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہیں وہ یہاں پورا سمجھ میں نہیں آتا, وہیں سمجھ میں آئے گا, وہاں اللہ پاک کو دیکھا بھی جائے گا. سب جنت والے اللہ پاک کو دیکھیں گے. رؤیت اللہ تعالیٰ حق و اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کا دیدار وہ حق ہے, اور یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ پاک کا دیدار نہیں ہو سکتا, صرف ان کی معرفت ہو سکتی ہے, اور ان کی معرفت کو ہی دیدار کہتے ہیں دنیا میں. یہاں جس کو مشاہدہ اور معائنہ یہ جب یہ الفاظ ہیں سب کے سب یہاں پر معرفت کے معنی میں ہیں. وہ ہمیں دکھتا کا مطلب نہیں کہ واقعی دکھتا, ایسا نہیں دکھتا کچھ, وہ تو لطیف اللطیف ورا الورا ہے, وہ مشاہدے میں یہاں نہیں آ سکتے. جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ ربی ارینی انظر الیک, پروردگار آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی, آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. مفسر جلالین نے فرمایا کہ لن ارانی, فرمایا میں نہیں اپنے آپ کو دکھا سکتا, یہ نہیں فرمایا اللہ نے, میں تو دکھا سکتا ہوں بلکہ تم نہیں دیکھ سکتے. ان کو کیا ہے, وہ تو ظاہر کے ظاہر ہیں, وہ تو ایسے ظاہر ہیں کہ اتنے زیادہ ظاہر ہیں کہ دیکھ نہیں سکتے ان کو, کیونکہ جو چیز بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے. آنکھ جا کے کسی چیز پہ ٹکرائے تھوڑا باطن رہنا اس کو تو دیکھ سکتے, بہت ظاہر ہو تو نہیں دیکھ سکتے, جیسے ہم اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہیں بہت ظاہر ہے. وہ ہماری آنکھ کی جو روشنی ہے, جو شعائیں ہماری, ہم اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں, اس سے آپ کو تو دیکھ رہے ہیں اور اس کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ پہ جا کے وہ شوائیں ٹک جاتی ہیں, مگر وہ شوائیں چونکہ خود کسی پہ نہیں دکھتی تو وہ نہیں دکھتی. تو یہ جو ہماری آنکھوں سے نکلنے والی شعا ہے, اللہ پاک تو اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے, تو وہ کیسا دکھیں گے, نہیں دکھتے ہو. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ لن ترانی, مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے تم. یہ نہیں فرمایا لن اورا, میں ہرگز اپنے آپ کو نہیں دکھا سکتا, یہ نہیں فرمایا, میں تو اوپن ہی ہوں, میں تو ظاہر ہی ہوں, جس کو دیکھنا ہو دیکھ سکتا. اب یہی ہے کہ آپ کی خواہش بہت زیادہ ہے تو آپ ذرا پہاڑ کو دیکھتے رہیے, ولیکن انظر الی الجبل, آپ پہاڑ کو دیکھتے رہیے, آپ بہت اصرار ہے نا آپ کو, تو آپ پہاڑ کو دیکھتے رہیے. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہا تو دیکھ لو گے تم مجھے, یہ اللہ نے فرمایا. اب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو ٹک ٹک لگا کے دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھتے کیا ہے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, جیسے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. اللہ پاک کی تجلی کا, ظہور کا, تجلی کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کا تھوڑا سا اثر جو ظاہر فرمایا وہاں پر, تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وخر موسیٰ صعقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاق قال سبحانک, جب افاقہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو فرمایا پروردگار آپ کی ذات پاک ہے, تب تو الیک میں معافی چاہتا ہوں, میں نے درخواست ہی غلط کی, باقی نہیں دیکھا جا سکتا. تو اس دنیا میں تو اللہ پاک کو دیکھا نہیں جا سکتا, یہاں اللہ پاک کا دیکھنا جو بزرگوں کے پاس ہے نا, کہ ان کو دیدار حق حاصل ہے, ان کو مشاہدے حق حاصل ہے, ان کو معائنے حق حاصل ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے معرفت, اور معرفت کا دوام, اللہ پاک کی معرفت, اور اس معرفت کا ایک ملکہ, اس کے لیول ہیں, بہت سے درجات ہیں, بزرگی کے بے حساب درجات ہیں, جتنے آسمان کے ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ, کوئی لمٹ نہیں ہوتی. وہاں جنت میں اللہ پاک نظر آئیں گے, اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے نظر آئیں گے جیسے تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو, اور اللہ کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوگی جیسے چاند کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی. سارے مل کے اللہ نے آپ کو گردن اونچی اونچی کر کے دیکھیں گے تو کسی کو دیکھیں گے کسی کو نہیں دیکھیں گے, ویسا نہیں ہے, سب دیکھیں گے اور کسی کو بھیڑ نہیں ہوگی. اللہ پاک کو دیکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا اندازہ کرنا, ان کی قدرت، ان کی حکمت، ان کا علم، ان کی ربوبیت، ان کی رزاقیت، ان کی خلاقیت، ان کی غفاریت، ان کی توابیت، ان کی وہابیت، ان کی حفاظت، ان کی مہمینیت، ان کی قدوسیت، ان کی جبروتیت، جو اللہ پاک کی شانیں ہیں، جو صفات ہیں، اللہ پاک کے اسماء ہیں، ان کا ظہور جو ہے، جو جس طرح اللہ پاک یعنی بندوں کو بندوں میں جو استعداد ہوگی وہ بہت بڑی بھی ہوگی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بہت زیادہ طریقے پہ ظاہر ہوں گی. وہاں دیکھ سکتے، یہ دنیا تو چھوٹا سا برتن ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، یہاں پہ صرف تھوڑے تھوڑے سے نمونے ہیں، اور یہ نمونے بھی بہت بڑے ہیں. اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا تو بڑی قدرت ہے اس میں، بڑی نشانیاں ہیں اس میں، لیکن یہ بڑی نشانیاں چھوٹی جگہ میں ہیں. یہ بڑی جگہ میں بڑی نظر آ سکتی ہے، صحیح معنی میں صحیح جگہ پہ صحیح نظر آ سکتی ہے. یہ تو ماڈل ہے ایک معنی میں، چھوٹا 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 سا نمونہ، جیسے کاغذ کے اوپر مکان کا ماڈل بنا کے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ ماڈل، یہ بلڈنگ کا یہ ماڈل ہے، اور وہ جو ریئل میں ہو، حقیقت میں ہوگا، وہ بالکل الگ ہی چیز ہوگی. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے آسمان سے جو علم دیا اور انسانوں کو جو راستہ مرحمت فرمایا اور روحوں کی تربیت کا جو نظام چلایا، وہ اصل اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے بندوں کو فائدہ پہنچانا، بندوں پر احسان کرنا ہے. خلق جو ہے وہ احسان ہی ہے، کسی کا کوئی استحقاق نہیں تھا، ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا، پیدا فرمایا تو احسان ہے اللہ پاک، اور وہ دینا ہی چاہتے ہیں، دینے ہی کے لیے یہ نظام ہے. اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی، اللہ میں کو رہنے کی ضرورت ہے کیا وہاں پہ؟ تو بری ہے قید مکان سے، تو بری ہے قید زمان سے. نہ ان کو مکان چاہیے، کپڑے وہ نہیں پہنتے، ان کو کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ کپڑے تو وہ پہنے جس کے پاس جسم ہو، وہ جسم سے سبحان ہے. کھانا پینا ان کو نہیں چاہیے، وہ سمجھ بے نیاز ہے، بھوک ان کو نہیں لگتی، پیاس ان کو تو کیا لگے گی، ان کے فرشتوں کو نہیں لگتی. فرشتے بھوک پیاس کے ہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا گیا. یہ بھی نہیں ہے کہ چلو جنت فرشتوں کے لیے، ان کے بھی کام کی چیز نہیں ہے. نہ جنت نہ جہنم، نہ حور و قصور. کسی حور سے اگر کسی فرشتے کی شادی کر دی تو کسی کام کا نہیں ہے، فضول ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پھر یہ بنی کہے کے لیے، نہ فرشتوں کے کام، اللہ پاک تو سبحان ہی سبحان ہے، فرشتوں کے کام کی چیز نہیں ہے، تو کہے کے لیے انسانوں کے لیے ہے، یہ انسان اور جنات کے لیے. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے دکھانے کی جگہ ہے، اور رحمت کے خزانے لٹانے کی جگہ ہے، اور رحمت کے خزانوں سے استفادے کی جگہ ہے. اور چونکہ اللہ پاک صفات جلال اور جمال دونوں رکھتے ہیں تو دونوں دکھائیں گے، اس لیے مصیبت کے خزانوں کے دکھانے کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے، اور مصیبت کے خزانوں کو بھگتنے کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے. اسی وجہ سے اگر آدمی اللہ پاک کے رحمت کے خزانوں سے نہیں جڑا تو مصیبت کے خزانوں سے جڑ جائے. اسی لیے اگر آدمی دین پر نہیں چل سکا تو پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا. اسی لیے آدمی دین پر چلنے پہ مجبور ہے. یہ نہیں بول سکتا کہ میری مرضی ہے چلنا ہے تو چلتا ہوں، نہیں چلنا ہے تو نہیں چلتا ہوں. اس مرضی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جس مرضی کا انجام اپنے قابو میں نہیں ہوتا، یاد رکھ لو. اس مرضی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جس مرضی کا انجام ہمارے قبضے میں نہ ہو، وہ مرضی مرضی میں نہیں ہوتی. دیکھنے میں مرضی ہے لیکن مرضی نہیں ہوتی. اتوار کے دن جلسہ رکھتے، پیر کے دن کیوں نہیں رکھتے؟ مجبوری ہے بھائی، دھندے میں کام کرتے، دکان پہ جانا رہتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہاں مجبوری کا ہے کہ کوئی ہاتھ پر توڑ دے رہا، کیا ہو رہا، مار رہے لوگ، مجبوری. ہم چاہے تو کر لے سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن اس کا جو انجام ہے کہ اس دن پیسے نہیں ملیں گے، اس دن دھندا نہیں چلے گا، اس دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم کو نوکری میں سے نکال دے کے دوسرا رکھ لے. وہ جو انجام ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتا. اس وجہ سے کیا ہے بھائی، مجبوری ہے، ہم کو جانے جانا ہے کل دھندے پہ، ایسی مجبوری رہتی ہو. ایسے ہی مذہب دین پر چلنا جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے، کہ اگر ہم نہیں چلیں گے تو جو اس کا جو نقصان ہے وہ اس کو برتا، وہ نقصان سامنے آ جائے گا. ابھی دیکھنے کے اعتبار سے جو اختیار ہے، وہ اختیار اگر اپنے انجام میں بھی ہماری مرضی پہ ہوتا کہ بھائی آج دین پہ چلنا ہو چلو، نہیں چلنا ہو مت چلو، کل جنت جہنم میں جانا ہو جاؤ، نہیں جانا ہو نہ جاؤ، اگر یہ چیز ہوتی تو پھر آپ مجھے اور آپ کو اختیار ہے کہ دین پہ چلیں چاہے نہ چلیں. لیکن اگر آج ہم چاہیں تو چلے دین پہ چاہے نہ چلے, لیکن اگر نہ چلے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا, تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, چلنا ہی ہے چلنا. یہ ہمارے اختیار کو غیر اختیاری ہی سمجھنا, اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. امن شاہ فلیؤمن امن شاہ فلیکفر, جو چاہے ایمان اختیار کرے, جو چاہے کفر اختیار کرے. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ مرضی ہے تمہاری, جو چاہے مومن رہو جو چاہے کافر رہو. سارے لوگ خوشیاں منا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ نے تو خود ہی اختیار دے دیا. آگے اللہ نے ایک جملہ لگا دیا ہے, انہیں آتے تنا ظالمین نارا, جب بے ایمان رہیں گے ان کے لیے جہنم ہے, مرضی ہے تمہاری اس کے بعد. ہاں تو بھائی مسرا دے تو ہاں, اس کے آنکڑے جو ہیں وہ گھیرے ہوئے ہوں گے لوگوں کو. آنکڑا کہتے جنگل چنگل کو, یا کسی طرف سے آدمی مس نہیں چھوٹ چھوٹ نہیں سکتا, پھسل نہیں سکتا, نکل نہیں سکتا. تو ایمان اختیار تو ہے کہ آپ چاہے ایمان اختیار کرے کوئی آدمی, چاہے بے ایمانی, اور ایمان اختیار کر کے چاہے آدمی دینداری کرے, چاہے آدمی آزادی کے پرویش اختیار کرے, احکام الہی کی پابندی کرے یا پابندی نہ کرے, اختیار تو ہے. لیکن اس اختیار کا جو انجام ہے وہ ہمارے آپ کے بس میں تھوڑا ہی, وہ انسانوں کے بس میں نہیں ہو. اس لیے مذہب پر چلنا چاہے ایک پابندی ہے, کچھ اختیار دیا گیا کچھ نہیں دیا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا انسان کو کتنا اختیار ہے, کتنی مجبوری ہے. حضرت نے فرمایا کہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ, اس نے ایک پیر اٹھا لیا. حضرت نے فرمایا اپنا دوسرا پیر اٹھاؤ, کہنے کہ یہ نہیں اٹھایا جاتا. فرمایا بس اتنا اختیار ہے, اتنی مجبوری, ایک کام اٹھانے کی اختیار ہے, دوسرے اٹھانے کا اختیار نہیں ہے کرپا سے. ایسے یہ مطلب تھوڑی اس دنیا کے اندر کہ آدمی آزاد ہے تو جو چاہے کرو جو چاہے نہیں, اس آزادی کا جو انجام ہے وہ بھگتنا پڑے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری قسمت میں نیک عمل نہیں ہے تو ہم کیسا کریں گے, تاکہ توفیق ہونا مقدر, ہر چیز میں مقدر ہے. ہماری قسمت میں نیک عمل نہیں ہے تو ہم کیسا کریں گے. جس کی قسمت میں نیک عمل نہیں ہے اس کی قسمت میں جہنم کے جوتے بھی ہے ساتھ ہی ساتھ, یہ نہیں ہے بلکہ بیٹھے تو پھر وہ بھی بھگتنا ہی بھگتنا ہے. ارے کیا ہے کہ بھائی کل کون کھاتا جوتے, بلکہ آج اگر نماز کی پابندی کر لی ہے تو کل جنت کی نعمتیں بھی ہیں. ہمارے کو تو نہیں معلوم ہے نا کہ قسمت میں کیا ہے, آپ کو پہلے سے پتا ہے کیا آپ کی قسمت میں کیا ہے کیا نہیں. اچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اعمال نہیں ہے, شاید چیزوں میں بھی یہی بات ہے. کھانا قسمت میں رہے تو کھاتے نہیں تو نہیں, سونا قسمت میں رہے تو سوتے نہیں تو نہیں, پہننا قسمت میں رہے تو پہنتے ورنہ نہیں, بیٹھنا قسمت میں ہے تو بیٹھتے نہیں تو نہیں, کھڑے ہونا قسمت میں ہے تو کھڑے ہوتے نہیں تو نہیں, دوستوں کے پاس جانا قسمت میں ہے تو جاتے نہیں تو نہیں, دعوتوں کو اٹینڈ کرنا قسمت میں ہے تو کرتے نہیں تو نہیں, ہر چیز قسمت میں ہی ہے, اعمال بھی قسمت میں. تو یہ چیزوں میں بھی ایسے کرتے ہیں ہم لوگ, کبھی بھی نہیں کرتے. دعوت میں جانے کا پروگرام بن رہا ہے, کبھی بھی اس کا بہانہ نہیں بنا کہ یہ قسمت میں ہے تو جائیں گے ورنہ نہیں. کپڑے پہننے کا نظام بن رہا ہے, کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ارے آج جمعہ ہے کپڑے پہننے کا ہے, اس طرح کر لو, ارے بھائی دیکھیں گے قسمت میں ہے تو پہنیں گے, نہیں تو نہیں دھوئے رہے نہیں, کپڑے دھوئے نہیں اس بات سے کہ قسمت میں ہے تو پہنیں گے نہیں تو نہیں, ایسا کرتا کوئی آدمی. ابھی کل جمعہ ہے کپڑے پہننا ہے, کپڑے دھوتے کپڑے اس طریقے کرتے کپڑے رکھتے, حالانکہ قسمت میں ہے تو ہی پہنے گا ورنہ تو کہاں پہنے گا. آدمی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کپڑے دھو کے اس طریقے کر کے رکھتا, کپڑے کے بجائے کفن پہننا پڑتا اس کو, نہیں ہے تو نہیں پہن سکتا. مگر کبھی دماغ میں بھی نہیں آتی یہ بات, کیوں نہیں آتی یہ بات دماغ میں؟ یہ بات دماغ میں اس لیے نہیں آتی ہے کہ یہ پہلے سے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کیا ڈیسائیڈڈ ہے, کیا چیز طے ہے کہ قسمت میں, وہ ہمیں نہیں معلوم ہے. اس لیے ہم اپنے اختیار کے روح سے چلتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے اب کھانا ہے, بیٹھنا ہے, اب سونا ہے, اب جانا ہے, اب ملنا ہے, اب اٹھنا ہے. جیسے یہ چیزوں کا اختیار ہے ایسے اچھے عمل برے عمل کا بھی معاملہ ہے. یہ نہیں بول سکتے کہ ہماری قسمت میں اچھا عمل ہے تو ہم کریں گے ورنہ نہیں. آپ کو کیا معلوم کہ ہے کیا نہیں, یہ محنت کرو. اور جس کے عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قسمت میں رکھتے ہیں اس کو ایسی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور اس کو محنت کرنے لگاتے ہیں, اور جس کی قسمت میں نہیں ہوتا انہیں ایسی دل و دین کی بات نہ کرتا ہے, جنہیں بہانے کرتا ہے اور وہ سستی اختیار کرتا ہے. کل شیء بقدر حتی العاجز والکیس, یہاں تک کہ سستی اور چستی اور ابلہ پنا اور ہوشیاری, یہ بھی چیزیں اللہ پاک کی طرف سے طے ہیں. ہر آدمی ہوشیار نہیں ہوتا اور ہر آدمی بے وقوف نہیں ہوتا, ہر ایک کی بے وقوفی ایک لیول کی نہیں ہوتی اور ہر ایک کی ہوشیاری ایک لیول کی نہیں ہوتی, ایک سطح کی نہیں ہوتی لگے. بالکل تعالیٰ شانہ نے عالم ارواح میں جو استعداد بنائی ہے انسانوں کی, اس استعداد کے اعتبار سے لوگ وسائل کو اختیار کر کے اللہ پاک کا تقرب اختیار کریں، اور جتنا اللہ کا تقرب ہوگا اتنا زیادہ لذت حاصل کر سکے گا یہ آدمی، اتنا زیادہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے گا، اتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات و صفات کو پہچانے گا، اتنا زیادہ اللہ پاک کے خزانوں سے فائدہ اٹھائے گا. اس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. جب لوگ دنیا میں آتے ہیں تو ان کو لے کے چلتے ہیں اللہ پاک کے اس راستے کی طرف جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ کے پاس. اور وہ راستہ ہوتا ہے جو آدمی عمل کرتا ہے، وہ راستہ ہوتا ہے جس پر وہ چلتا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ میں ہم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے. اللہ کے راستے پر آدمی چلتا رہے آدمی اور راستہ سیدھا ہو تو کون آئے گا پھر؟ اللہ تو آنا ہی آنا ہے پھر، یعنی اللہ تک پہنچنا ہے بندے کو. اسی لیے یہی کہتے ہیں اولیاء اللہ، یہ کہتے ہیں کہ راستے پہ چلتے رہو، گنتے پڑھتے الٹ پلٹ جیسے ہو سکتا راستے سے رکو مت. ہم لوگ کرتے کیا ہیں، تھوڑا چلے جیسا کر کے پھر بیٹھ جاتے، چلے جیسا کر کے پھر بیٹھ جاتے، پلٹ کے بھی آ جاتے. مشکل تو یہ ہے کہ ہنوز روزے اول، ہر دن پہلے ہی نہیں ہے، ابھی اسٹارٹنگ ہوئی ہے. اور وہ دیکھنے کے اعتبار سے اسٹارٹنگ لگتی ہے لیکن ہوتی نہیں وہ اسٹارٹنگ. اگر آدمی ہنوز روزے اول میں ہے تو وہ بھی ایک مسافت ہے جو طے کر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے. آگے ہمارے پاس اس کو پہچانتے ہیں کہ وہ بھی چلنے میں ہی شامل ہے، وہ بھی چلتا ہی آدمی، اس میں بھی ترقی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ آدمی چلتا رہے اور راستہ سیدھا ہونا چاہیے. اسی واسطے ان دونوں چیزوں کا، راستہ سیدھا ہونا یہ صحیح علم کی ضرورت ہے اس کے لیے، اور چلتے رہنا مسلسل یہ عمل پر استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دو کام ہونے پڑتے ہیں. آدمی کے پاس علم صحیح ہو کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے کہ وہ سیدھا ہے کہ نہیں ہے، اور آدمی کے پاس جو ہے وہ عمل کی استقامت ہو کہ وہ تھوڑا بہت جو بھی ہوتا ہے وہ چلتا رہے اور جہاں گر جائے وہاں پر پھر چلنے لگے. گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ تکری کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، تو گرتا تو ہے آدمی، سستی ہو جاتی ہے، نفس آ جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، بری عادتیں آ جاتی ہیں، برا ماحول آ جاتا ہے، بری رغبات اور بری خواہشات درمیان میں پیدا ہو جاتی ہیں، سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. مگر آدمی کا کام یہ ہے کہ پھر سنبھلتا رہے، پھر چلتا رہے، پھر توبہ کرتا رہے، پھر چلتا رہے. ایک مرتبہ توبہ، دو مرتبہ توبہ، تین مرتبہ توبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، جتنی گنتی ہو اتنی مرتبہ توبہ، جتنی گنتی ہے. اگر گنتی کی کوئی حد نہیں ہے تو توبہ کی بھی کوئی حد نہیں ہے. ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک غرغرے میں نہ آ جائے، یعنی سکرات اس پر طاری نہ ہو جائے اور نظر کی کیفیت اس پر طاری نہ ہو جائے اور عالم آخرت نہ کھل جائے جب تک توبہ قبول ہوتا. اور اللہ پاک توبہ قبول فرمائیں گے. دنیا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک سورج بجائے مشرق سے مغرب سے طلوع نہ ہو، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. کیونکہ مغرب سے جب طلوع ہو جائے گا سورج تو وہ گویا عالم آخرت ہی کا ایک حصہ ہوگا جو سامنے آ چکا ہوگا. جیسے نزا کی حالت طاری ہو جانے کے بعد میں آخرت کھل گئی اب توبہ کے اعتبار میں، ایسے اتنی بڑی نشانی سامنے آ جانے کے بعد میں وہ آخرت والا حصہ شروع ہو چکا ہے ایک معنی میں، اس لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے جب تک توبہ ہے اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اس لیے مایوسی اسلام میں حرام ہے، مایوسی کفر ہے. لا تیأس من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. قوم کافر مایوس ہوتی ہے، کافر مایوس ہوتا ہے، ایمان والا مایوس نہیں ہوتا. مایوسی نہیں ہے اسلام میں، مایوسی وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں محدودیت ہوتی ہے، اتنا ہی کر سکتے، اللہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، جب مایوسی ہو سکتی ہے. ہر کوئی یہ عقیدہ کہ اللہ کے بارے میں اختیار کرے کہ اللہ پاک اتنا ہی کر سکتے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، یہ کفر ہے. کیونکہ اللہ پاک کی قدرت میں تو کوئی حد نہیں ہے نا، کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے. مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، مقید نہیں ہے. مطلق مقید کے بحث صبح مربی والے چاروں والے پڑھتے ہیں. قادر مطلق ہے یعنی ان کی قدرت میں کوئی قید لگی بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی حد نہیں لگائی جا سکتی اس بات، اس لیے مایوس نہیں ہو سکتی، چلتے رہنا پڑتا. سالکین کو خاص طور پر، مرید ہونے والوں کو خاص طور پر بہت باتیں پیش آتی ہیں اس لائن کی، مگر ان لوگوں کو جو چلنا چاہتے ہیں، سلوک جو طے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے باتیں اس قسم کی پیش آتی ہیں کہ ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. اب میں کیا چل سکتا ہوں، میں نہیں چل سکتا، میں کیا سدھر سکتا ہوں، میں نہیں سدھر سکتا، بولتا آدمی. سب کی دنیا میں سب کی اصلاح ہو سکتی ہے مگر میری نہیں ہو سکتی. اپنے نفس سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہوں اور شیطان سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ مایوسی کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ سب سدھر سکتے ہیں میں ہی نہیں سدھر سکتا ہوں. بعض مرتبہ آدمی خود اپنے کو بول لیتا ہے, بعض مرتبہ آدمی کو دوسرا بولتا ہے کہ سب سدھر سکتے تو نہیں سدھر سکتا ہوں, ساری دنیا سدھریں گی مگر تو نہیں سدھریں گا. بس ہمارے دوستوں میں سے ہیں بات بولتے ہیں ساری دنیا سدھریں گی مگر تو نہیں سدھریں گا. بس اصل یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے. کیوں نہیں سدھریں گا بھائی؟ اللہ پاک کی قدرت میں کیا چیز نہیں ہے؟ وہ چاہے تو ذرے کو خورشید بنا دے, سورج ذرے کو آفتاب بنا دے, وہ چھوٹے سے چھوٹے کو بڑے سے بڑا بنا دے, بڑے سے بڑے کو چھوٹے سے چھوٹا بنا دے. آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیا قدرتی کرشمے اللہ پاک ظاہر فرما رہے ہیں. الکان کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے, کمپیوٹر میں جو انٹرنیٹ کی جو زمین ہے جس کے اوپر انٹرنیٹ آتا ہے ساری دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ریت ہے, ریت ہے. وہ خالی ریت پہ بیٹھ کے آپ دیکھ لیجئے, ساری دنیا کو دیکھ لیجئے. جو پردہ ہوتا ہے کمپیوٹر انٹرنیٹ کا جو پردہ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ سیال ریت ہوتی ہے. ریت میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہوئی تھی, آج پتا چلا کہ بھائی اس پہ تو یہ ساری کائنات دیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں, وہ بڑی شان والے ہیں. وہ چاہے تو ذرے کو جو چاہے بنا دیں, وہ خراب سے خراب کو اچھے سے اچھا بنا دیں, اچھے سے اچھے کو خراب سے خراب کر. ان کی قدرت میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے کوئی آدمی غرور نہیں کر سکتا کہ میں بہت اچھا ہوں, کوئی آدمی مایوس نہیں ہو سکتا, کوئی مایوس نہیں ہو سکتا اور کوئی آدمی مطمئن نہیں ہو سکتا, کوئی بے خوف نہیں ہو سکتا. جب تک آدمی کو ڈر لگا ہوا ہے اس وقت تک آدمی صحیح ہے, اور جب آدمی بے ڈر ہو گیا تو پھر وہ آدمی صحیح نہیں ہو سکتا. لوگ بولتے ہیں ہمیں کوئی ڈر کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ڈرو, جتنے اللہ والے تھے سب ڈرتے تھے, جتنے صحابہ تھے سب ڈرتے تھے, جتنے انبیاء تھے سب ڈرتے تھے. امام الانبیاء وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے. اس نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں, انا اتقاکم, میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم میں اللہ پاک سے. جس کو اللہ پاک کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا زیادہ خوف ہوگا, کیونکہ حق تعالیٰ کے اوپر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ایسے سپر پاور ہیں, وہ ایسے طاقت والے ہیں, ان پر کسی کا کنٹرول نہیں, ان کا سب پہ کنٹرول, وہ سب کو محیط, ان کو کوئی محیط نہیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی صاف بول دیں گے, تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی انک انت علام الغیوب. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں حدیث علیہ السلام کو کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو چھوڑ کر تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنایا جائے, یہ تم نے کہا تھا کیا؟ اور اللہ پاک بھی اس دن بہت جلال میں ہوں گے, اس سے پہلے کبھی اتنا جلال اللہ کا ظاہر نہیں ہوا ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے ساتھ, بیماروں کے ساتھ, بیماروں پر اتنے ناراض ہوں گے کہ ڈائریکٹ ان سے نہیں پوچھیں گے. بہت زیادہ ناراض ہونے کی نشانی ہوتی, ان سے ڈائریکٹ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیا کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا کہ ان کو, اب اندازہ لگاؤ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ میں نمبر پہ لے لیں گے ایک معنی میں. انت قلت للناس اتخذونی و امی, کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے مجھ کو میری ماں کو معبود بنا لیا جائے اللہ کو چھوڑ کر؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بہا. روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھر تھرانا شروع کر دیں گے اور ان کے روئے روئے سے خون ٹپکنا شروع ہو جائے گا. وہ معمولی دربار نہیں ہے, وہ اس وقت کا منظر کوئی معمولی منظر نہیں ہوگا. وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات پاک ہے, مجھے جس بات پہ آپ نہیں پہنچتا وہ بات میں کیسے کہہ سکتا تھا. ان کو تو کل تو ہو سکتا عالم کا ہو, اگر میں نے کہا ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے. عالم معافی نفسی ولا عالم معافی نفسی, جو میرے جی میں ہے وہ آپ جانتے ہیں لیکن جو آپ کے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. عیسیٰ علیہ السلام جن کی عجیب شان اللہ نے بنائی ہے آئیں گے بھی وہ قیامت سے پہلے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرا دیا ہے قرآن پاک میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان جیسے ان کو دیکھیں گے پہچان لیں گے. اتنا ان کا تعارف ہے ہمارے پاس, کسی کے پاس نہیں ہے, ایون عیسائیوں کے پاس نہیں ہے اتنا تعارف عیسیٰ علیہ السلام کا جتنا ہمارے پاس ہے مسلمانوں کے پاس. ان کی نانی سے تفصیل محفوظ ہے, ہماری نانی کی ہسٹری عمران جو ہے ان کی نانی تو ہے نا, ان کے نانا کا نام عمران ہے، سورہ آل عمران انہی کے نانا کے اوپر ہے، وہ سورہ مائدہ ہے ان کے اوپر ایک ہے، پھر سورہ مریم ان کی اما کے نام پہ ایک سورہ ہے، تین سورہ ہیں قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام پر، اور حدیثوں میں اتنی زیادہ تفصیل ہے جس کی حد نہیں. مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا تفصیلی تعارف اس لیے کرایا گیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئے تو مسلمان پہچاننے میں غلطی نہ کریں. اس لیے کہ اگر غلطی کر کے ان کا انکار کر دیا گیا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انکار کرنے پر کافر ہو جائیں گے نا، کیونکہ کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے، تو کہیں یہ امت کفر میں مبتلا نہ ہو جائے ان کو پہچاننے میں شبہ میں پڑ کر. اس لیے اللہ پاک نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیلی تعارف کرا دیا ہے. وہ کہیں گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، اور ان کی عجیب شان ہے، ان کے بارے میں حضور قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات کو بھی وہ جانتے ہیں، انجیل کو بھی وہ جانتے ہیں، حکمت کو بھی اور علم کو بھی اور کتاب کو بھی. تورات الگ ہو گئی، انجیل الگ ہو گئی، تو اب یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ کیونکہ جب آئیں گے نا وہ تو قرآن پاک کو نافذ کرنے والے ہیں نا. اصل میں اتنا سب ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے جی میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو آپ کے جی میں وہ میں نہیں جانتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف بھی نہیں ہو سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس بھی نہیں ہو سکتے. بہت مرتبہ سرکار کی وجہ سے بہت اعتماد ہے امت مسلمہ کو، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن امت غلطی کا شکار ہے. بات چیزوں میں وہ یہ ہے کہ بالکل اطمینان میں آ گئی کہ اب حضور کی ہم چونکہ امت ہیں اور حضور اللہ پاک کے محبوب ہیں تو ہم بھی اللہ پاک کے محبوب ہیں، اس لیے عذاب ہی نہیں ہوگا، اس لیے اب ہم کو کسی قسم کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے. ویسی بات نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی تو پوری کوشش کرنی پڑے گی نا. یہاں اگر سستی کی جائے گی تو اس کا تو اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ حضور کی امت میں ہونے کی وجہ سے بالکل سزا کا اندیشہ ہی نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے. نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو، روزہ رکھو چاہے نہ رکھو، حلال کماؤ چاہے نہ کماؤ، ایسی تو بات نہیں ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے مسلمان جہنم میں بالکل کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، چل کے جہنم میں جانا خود جو ہے نا وہ میدان حشر کے بعد کا قصہ ہے. میدان حشر خود 50,000 سال کا ہے، تو یہ 50,000 سال کی مصیبت بھگت کے جہنم میں بھی جا چکے ہوں گے آلریڈی، کتنا ٹائم گزار چکے ہوں گے. پھر ان کو نکالا جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے. حضور کی شفاعت شروع میں بھی ہوتی ہے، حضور کی شفاعت آخر میں بھی ہوگی، تو ایسے بھی تو مسلمان ہزاروں ہوں گے کہ جن کو شفاعت بہت بعد میں ملے گی، تو کتنے بعد میں ملے گی کچھ نہیں بول سکتے. ان کو پھر جنت کے سامنے ایک نہر ہے، اس میں غوطہ دیا جائے گا، تو وہ جو ہے نا بالکل سفید موتی کی طرح سے ہو کے نکلیں گے اس میں سے، ورنہ تو جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے جہنم میں، اور ان کے پیشانے پہ جہنم میں یین بلکہ لکھا ہوا رہے گا کہ معلوم رہے کہ یہ وہاں جا کے آئے ہوئے ہیں. بیک ٹو پویلین ریٹرن ہے، وہاں کے ایک نشان خاص طور پر بخشے ہوئے ہیں، ہوتا ہے اس میں رعایت میں پاس کیے ہوئے رہتے ہیں، بس ان کی پیشانی پہ ہوگا جہنم میں. بلکہ اب یہ تھوڑی ہے کہ امت پوری کی پوری ایسے معاف کی جائے گی کہ اس کو کوئی دھکے نہیں لگے گا، ایسا نہیں ہے. ہاں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوشش کرے گا اور اس کی اپنی طرف سے باوجود کوشش کی کوتاہی ہوگی تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے. کوشش ہی نہیں کریں گے، یہ بات غلط ہے. اللہ والے اسی بات کی ترغیب دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ تم اپنے طرف سے کوشش میں کمی مت کرو، چلتے رہو. تو چلنا پڑتا ہے آدمی کو، اس چلنے کے ذریعے سے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو بھیجا ہے اس دنیا میں. یہی کام ہے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا. کیونکہ آدمی چھوٹا بڑا نہ کالا گورا ہونے سے ہوتا ہے کہ جو گورا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، جو کالا ہے وہ محبوب نہیں ہے، نہ غریب امیر ہونے سے ہوتا ہے کہ جو امیر ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے، جو غریب ہے وہ کچھ بھی نہیں. یہ لوگوں کی اپنی بنی ہوئی قدریں ہیں، اور یہ قیامت کے قریب فساد کی وجہ سے ہو گئی تو قدرے ہیں، ورنہ پہلے بھی ایسا تھا کہ مالداری کی وجہ سے آدمی کی عزت نہیں ہوتی تھی. مالداری کوئی چیز نہیں تھی بڑے پن کی، اس زمانے میں مالداری بڑے پن کی چیز ہوگی کہ جو پیسے والا وہ بڑا آدمی ہے، جو غریب ہے وہ چھوٹا آدمی. اسلام نے یہ نہیں بتایا، اسلام نے بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے اچھا وہ ہے, زیادہ معظم وہ ہے جس سے زیادہ تقوی والا ہے. مفلس, کھانے کو کھانا نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہے, رہنے کو مکان نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ اپنی زندگی کے دن گزارتا ہے, لیکن وہ اللہ کے پاس اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے کچھ نہیں. جو مقام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایمان کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, نہ مالداری کوئی چیز ہے نہ غریبی کوئی چیز ہے. چوپڑ پٹیوں میں رہنے والے معمولی سی محنت مزدوری کر کے زندگی جز معاش اپنا وقت پورا کرنے والے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے محبوب ہو سکتے ہیں. تو اس بات سے جو راستہ ہے وہ غریبی میں بھی چلتا ہے, امیری میں بھی چلتا ہے, تندرستی میں بھی چلتا ہے, بیماری میں بھی چلتا ہے, پڑھے لکھے سے بھی چلتا ہے, بے پڑھے لکھے سے بھی چلتا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے کالے ہونا, گورے ہونا, غریب ہونا, امیر ہونا, پڑھے لکھے ہونا, بے پڑھے لکھے ہونا, بڑے خاندان کے ہونا, چھوٹے خاندان کے ہونا, یہ سب دنیاوی فرق ہیں. یہ تعالیٰ شان ہونے انسانوں کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے. ایمان اختیار کرو, ایمان میں کمال پیدا کرو, ایمان کے تقاضوں پر چلو, نماز کی پابندی کرو, روزہ رکھو, زکات ادا کرو اللہ نے اگر فرض فرمایا ہے, حج ادا کرو اگر اللہ نے فرض فرمایا ہے, ماں باپ کے حقوق ادا کرو, ان کا مقام پہچانو, بھائیوں بہنوں کے حقوق ادا کرو, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, بیویوں کے حقوق ادا کرو, شوہروں کے حقوق ادا کرو, اولاد کے حقوق ادا کرو, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو, حلال کماؤ حرام سے بچو, حلال کھاؤ حرام سے بچو, حلال پہنو حرام سے بچو, شادی بیاہ میں اللہ پاک کے حکموں کے موافق رہو. یہ ہے اصل راستہ, اس میں نہ غریب کوئی چیز ہے نہ امیر کوئی چیز ہے, نہ چھوٹا کوئی چیز ہے نہ بڑا کوئی چیز ہے, اس میں تو سب چلنے کی چیز ہے. اس لیے ایک راستہ تو یہ ہے جو تشریحی لائن کے بزرگ کرتے ہیں, بزرگی ایک قسم کی وہ ہے جس کو تشریح کہتے ہیں, جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر لوگوں کو لے کے چلنا اور لوگوں کو اللہ پاک کا راستہ بتانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے میں جو نشے و فراز آتے ہیں, جو اونچ نیچ آتی ہے, اس سے لوگوں کو واقف کرانا کہ بڑے رکاوٹیں آتی ہیں اس میں نفس و شیطان کی طرف سے. نفس اتنا شریر ہوتا ہے کہ وہ دین پر چلا جیسا بھی کرتا اپنا کام بھی کرا لیتا ہے. شیطان اتنا ہوشیار ہے کہ وہ دین پر آدمی کو اسلام پر چلا جیسا بھی کرتا اپنا کام بھی نکال لیتا ہے. نفس و شیطان کی مکاریوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ان مکاریوں کو وقت پر پہچاننا, یہ بزرگان دین کا کام ہوتا ہے, وہ اسے نکالوا کے لے جاتا ہے. اور شریعت پر چلانا, اللہ والے ہوتے ہیں وہ خود شریعت پر چلتے ہیں اور ان کا طریقہ جو ہے وہ اللہ شریعت پر چلنے چلانے ان کا ہوتا ہے, اور جو شریعت پر نہیں چلتے وہ اللہ والے نہیں ہوتے, وہ دھوکے باز ہوتے ہیں. جب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں ہم تو صاحب معرفت ہو گئے, ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے, اب ہم کو شریعت پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم کو ہمارے ذمہ نماز نہیں, نماز ان لوگوں کے لیے ہے جن کی معرفت پوری نہیں ہوئی, ہم تو دل کی نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ دھوکے باز پارٹی ہوتی ہے. ان لوگوں کو یہ ہے کہ اگر پیسے منگنے کو آئے تو پیسے دے دو, کھانا منگنے کو آئے تو کھانا دے دو, اتنا ہی کام ہے ان کا, اور یہ اسی لیے انہوں نے یہ روپ دھارا ہوا ہوتا ہے. بزرگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جس نے نماز چھوڑی ہو, کوئی بزرگ ایسا نہیں جس نے نماز چھوڑی ہو, اور نماز چھوڑنے والا کبھی بزرگ نہیں ہوتا, قیامت تک نہیں ہوتا. اور جو مجذوب ہوتے ہیں ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی, اس واسطے وہ ذمہ دار نہیں رہتے. مجنون کی قسم ہے وہ, اللہ کے لیے جو پاگل پنا ہو گیا تو اس کو مجذوب کہتے ہیں, بیماری کی وجہ سے پاگل پنا ہو گیا تو اس کو مجنون کہتے ہیں. دونوں بھی ایسے ہیں کہ مرفوع القلم ہو جاتے ہیں, ان کو ہوش ہی نہیں رہتا کیا کھا رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, کیا رہ رہے ہیں, وہ تو ذمہ دار ہی نہیں ہے. آگے جیسے ذمہ دار نہیں ہے تو وہ بھی ذمہ دار نہیں رہتے, ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جس کی عقل اور ہوش صحیح ہے وہ بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا کبھی بھی. اور نماز ہی کیا, وہ تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی سنت نہیں چھوڑتے. وہ لوگ جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں وہ سنت کے پابند ہوتے ہیں. اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے پیر و مرشد سے ہم نے سنا ہوا ہے, ایک مرتبہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے. جب ان کی آنکھ لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے محبت بھی ہے اور ہماری سنت چھوڑ دی. مقربانہ بیش بہت حیرانی, جو مقرب ہوتا تنبیہ بھی ہوتی ہے. فرمایا کہ ہم سے محبت کی اور ہماری سنت چھوڑ دی, ان کی آنکھ کھلی. اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ مجھ سے کیا سنت چھوٹی, کیونکہ ان کی یاد کے اعتبار سے کوئی سنت نہیں چھوٹی ان کی, اپنی یاد کے اعتبار سے کوئی بھی سنت چھٹی بھی نہیں تھی. وہ تو سنتوں کے عاشق, ایک بھی سنت نہیں چھوڑنے والے. یہ سوڑا چھوڑا وہ سوڑا, ہر چیز سوچتے گئے پورے دن, تمام کو سوچے وہ سوچے. اور پھر سرکار خواب میں آئے تو سرکار ہی ہوتے ہیں. اگر کسی کو خواب میں سرکار آئے تو پھر وہ سرکار ہی ہوتے ہیں, کوئی دوسرے نہیں ہوتے. پھر آپ کا فرمانا, پھر ان کو. اور وہ پریشان کہ بھائی کیا ہم سے چھوٹا چھوٹا چھوٹا, پورا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے جزئیے کی جب انہوں نے تحقیق کی تو یاد آئی ایک بات, وہ یہ کہ عشاء کی نماز کے لیے جب وضو فرمایا تو وضو میں پیروں کی انگلیوں کا خلال کھل گئے تھے. انگلیوں کا خلال جو ہے نا یہ سنت ہے, اور انگلیوں کا خلال سنت جب ہے جب انگلیاں ملی ہوئی نہ ہوں. پیروں کی انگلیاں بازوؤں کی ملی ہوئی ہوتی ہے نا, ایک دم چسپیدہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان کا تو خلال واجب ہوتا ہے. اگر گمان یہ ہو کہ پانی اندر نہیں پہنچا ہوگا تو خلال کرنا واجب ہوتا ہے. اگر یہ گمان ہو کہ پانی اندر پہنچ گیا ہوں گا اس واسطے کہ انگلیاں کھلی کھلی ہوئی ہیں, تو خلال کرنا سنت ہے, کیونکہ سنت تکمیل ہے وضو کے لیے, کمال کرنے کے, اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے. انگلیوں کا جو خلال تھا پیروں کا, اور اس انگلیوں کے خلال ان کا کرنا مسنون ہے, وہ ذہن سے ان کے نکل گیا. یاد آیا کہ وہ میں نے وضو کے اندر جو پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے وہ نہیں کیا. اللہ والے ان کو بولتے ہیں جو سنتوں کی اتنی اتباع کرتے ہیں. ہم لوگ خواجہ کا نام لیتے لیکن سنتوں کی پیروی نہیں کرتے, تو بھائی وہ کیسے اللہ والے ہو؟ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نے وضو دوبارہ فرمایا اور پوری سنتوں اور مستحبات کے اہتمام کے ساتھ میں فرمایا, اور پھر نماز دہرائی پوری. کوئی مفتی یہ نہیں بولتا کہ نماز دہرانا پڑے گا, مگر یہ محبت کی احکام ہے. یہ وہ سنت چھوڑی ہوئی نماز ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی نماز بھی ہوئی کیا, کہ دربار رسالت میں تک اس کی شکایت ہو گئی. دربار رسالت میں تک جس کی شکایت پہنچ گئی, اب کیا نماز ہے وہ؟ ان کو نماز نماز ہی نہیں دیکھی, نماز انہوں نے دہرائی. حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے نماز ہو جاتی ہے, اور اتنے نہیں کیا. یہ لوگ اپنے نفس کے بڑے معالج ہوتے تھے, بہت اس پر سختیاں کرتے رہتے تھے. نفس پر بہت سختی کرنی پڑتی ہے دوستو, مجھے نفس کے ساتھ مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. نفس ویسے کسی کے قابو میں نہیں آتا, اور نفس کو اصل تو ہم پہچانتے بھی نہیں, نہ نفس کی حقیقت کو جانتے ہیں. نفس نام ہی اس قوت کا ہے جو شریعت پر چلنے نہیں دینے کا کام کرتی. نفس اس قوت کا نام ہے انسان کے اندر جو شریعت پر چلنے نہیں دینے کا کام کرے, کیونکہ وہ امتحان کے لیے انسان کو لگایا گیا ہے. تو ہم بولیں کہ ہمارا جی بولا تو ہم کریں گے. ابھی جی تو ہے اس لیے تاکہ وہ نہ بولے, وہ نہ کرنے کے لیے تو دکھایا گیا ہے, اور اسی کا جو ہے نا اصل میں علاج کرنا پڑتا ہے. علاج کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس نفس کو ہاں کی عادت ڈالنا, کیونکہ اس میں ہے وہ کوالٹی کہ اگر اس کو ہاں کروایا جائے تو وہ کرتا بھی ہے. ان نفس کرتے چلی ان ارداتا ہو ارتدا ان فتم تو ہو ان فتم. نفس کی حالت بچے کی سی ہے, اگر دودھ پلاتے رہے تو دودھ پیتے رہتا, اور اگر دودھ چھوڑا کے روٹی کھلائے تو روٹی کھانا شروع کر دیتا. یہ لکھا ہے صوفیا نے, نفس نفس بچے کی طرح سے ہے کہ اگر دودھ پلاتے رہو. آپ دیکھے ہوں گے کہ بعض مرتبہ پانچ پانچ چھ چھ سال کی عمر ہو گئی بچہ دودھ ہی پی رہا ہے. ادھر باہر کھیلتا کودتا آتا پھر ایک دم آگے ماں کو لگ جاتا, ادھر کھیلتا کودتا آتا پھر آگے ماں کو لگ جاتا. ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں چھ چھ سال تک دودھ پی رہے ہیں, کیونکہ ماں نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے کہ دودھ چھوڑا دینا چاہیے دو سال میں, کیونکہ دو سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے. جیسے بچہ جو ہے جب تک دودھ پلاؤ دودھ پیتا رہتا ہے, دودھ چھوڑا کے کھانا کھلاؤ تو کھانے پہ آ جاتا ہے, ایسے نفس کی بات ہے کہ محنت کر کے اگر اس کو ہاں پہ لائے شریعت کے معاملے میں تو وہ ہاں پر آتا ہے, اور اگر نہیں لائے تو جب تک نہیں لائے اس وقت تک وہ نا پر ہی رہتا ہے. نفس کا کام ہی نہ کرنے کا ہے, اور ہم یہ بول رہے ہیں کہ نفس بولے تو ہم کریں گے. انہیں یہ بولتا کہ تو کرتے رہا تو میں دیکھ کے ایک دن ہاں بولوں گا. کچھ وہ کھینچے کھینچے رہے, کچھ ہم کھینچے کھینچے, اس کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چار کا. یہ ہوتا ہے پھر وہ ادھر سے وہ ادھر سے. ہم جب پڑھتے تھے ایک ہمارے مول صاحب تھے, مول صاحب بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. ایک لائن میں رہتے تھے, اس کے ایک کمرے میں ایک ہمارے مول صاحب رہتے تھے, ان کے دروازے کے اوپر جال وہ پردہ پڑا ہوا رہتا تھا, جس کا لکڑیوں کا ایک پردہ ہوتا ہے یو پی میں جو ہوتا ہے. اب ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمارے کو ہم کمرے میں سے ان کو دیکھتے رہتے تھے, انہوں کمرے میں سے ہم کو دیکھتے رہتے تھے. انہوں نے بولتے تھے کہ یہ کم وقت پہنچیں گے کلاس میں تو میں جا کے پڑھاؤں گا. ہم بولتے تھے کہ مول صاحب نہیں کل کے پہنچیں گے تو ہم لوگ آج بھاگ کے پہنچ جاتے, ہم بچے ہیں بچے تو دوڑ کے پہنچ جاتے. آپ حیرت کریں گے کہ بعد ملتا پورا گھنٹہ ختم ہو جاتا تھا, نہ انہیں نکلتے تھے کمرے میں سے نہ ہم نکلتے. کیا ہوا حضرت کل دوسرے دن پہنچے کلاس میں تو بولے حضرت کل سبق ہی نہیں ہوا. بولے تم لوگ آئے نہیں, میں تو آپ لوگوں کو دیکھ رہا تھا. بولے ہم حضرت آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ نکلے تو ہم تو ایک منٹ میں پہنچ جائیں گے آپ سے پہلے دوڑ کے. ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم کو وہ دیکھ رہے تھے ہم ان کو دیکھ رہے تھے. پڑھتے کیا تھے وہ تو سلم پڑھتے تھے, وہ منطق کی کتاب ہے, پڑھے پڑھے نہیں پڑھے نہیں پڑھے, بچے ویسے بھی شوق سے نہیں پڑھتے منطق کو. یہ حال اپنا ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ طبیعت بولے تو ہم کریں, طبیعت بولے گی یہ کرے تو میں بولوں. اس میں جو ہے نا ہمارا راستہ لمبا ہو جاتا ہے اور ہمارا سلوک طے نہیں ہوتا, ہم دین پر نہیں چل پاتے. ہمارے اندر ایک قوت ہے جس کا نام نفس ہے, اس کا کام ہے کہ وہ دین پہ چلنے نہیں دیتی شروع میں, اس کی مشق کرنی پڑتی ہے بعد آپ کا, اس کو پامال کرنا پڑتا ہے کسی کے سامنے, اس کو جھکانا پڑتا ہے, اس کو دبانا پڑتا ہے, اس کو مارنا پڑتا ہے, اس کو قربان کرنا پڑتا ہے, اس کو پیسنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ پھر وہ ہاں کرے, پھر وہ مطمئنہ والی حالت پر آتی ہے دوامہ سے گزر کر. تب کہیں جا کے آدمی چلتا ہے دین پر تو پھر وہ صحیح کام بنتا ہے اس کا, اور مجاہدہ بہت کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے شریعت پر چلنا ضروری ہے اور چلنے کے واسطے مجاہدہ کرنا ضروری ہے. اتق اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اس کو اختیار کرو. اللہ نے ذریعے بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ذریعے بنائے ہیں. سرکار بھی ہمارے وسیلہ ہیں, سرکار کے صحابہ بھی ہمارے وسیلہ ہیں, اولیاء امت اولیاء کرام وہ ہمارے وسیلہ ہیں, اور اولیاء نے جو راستہ بنایا وہ ہمارا وسیلہ ہے. جو راستہ بتایا وہ وسیلہ ہے, نماز وسیلہ ہے, روزہ وسیلہ ہے, زکات وسیلہ ہے, فکر وسیلہ ہے, مراقبہ وسیلہ ہے, مجاہدہ وسیلہ ہے. اس لیے بتاؤ وجاہدو فی سبیلی, اس کے راستے میں مجاہدہ کرو, کوشش کرو. اللہ پاک کا جو راستہ ہے اس کے راستے میں کوشش کرو, یہ ہے وہ راستہ اختیار کرنا اللہ کی طرف چلنے کا. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بزرگی کی ایک قسم وہ ہوتی ہے, ایک وہ بزرگ ہوتے ہیں اور یہ بزرگ پھر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو نبوت والے طریقے پر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور ایک وہ جو ولایت والے طریقے پر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. سلوک نبوت اور سلوک ولایت دو الگ الگ راستے ہیں تربیت کرنے کے, الگ الگ تو بالکل الگ نہیں رہتے, تھوڑا سا فرق رہتا ہے. بعض لوگوں پر ولایت کا غلبہ ہوتا ہے شان ولایت کا, بعض لوگوں پر نبوت کا شان نبوت کا غلبہ ہوتا ہے. جو شان نبوت کے غلبے والے بزرگ ہوتے ہیں ان میں انتظام ہوتا ہے, احتیاط بہت ہوتی ہے ان کے پاس, پکڑ دھکڑ بہت ہوتی ہے, ظاہر کی پابندی کا بہت اہتمام ہوتا ہے ان کے پاس. اصل چیز ظاہر ہے, بولتے اصل چیز ظاہر سے مراد یہ ہے کہ ظاہر صحیح رہیں گے تو باطن آئیں گا. ظاہر تو باطن کا ترجمان ہے, اگر آدمی کا ظاہر صحیح نہیں ہے بولے اندر سے بہت اچھا ہے, بھائی اندر سے اچھا ہے تو باہر سے اچھا نہیں دکھ رہا. یہ بات جھوٹ ہے کہ آدمی اندر سے اچھا ہو باہر سے خراب ہو, یہ بات جھوٹ ہے, نہیں ہوتا ویسا. اندر سے اچھا ہونا تو پھر انہیں باہر سے بھی اچھا دکھنا, اندر میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے, کوئی خرابی ضرور ہے جس کی وجہ سے اس کا باہر سے بڑھا ہوا نہیں. لوگ بولتے رہے ہیں ظاہر کو کیا دیکھ رہے, دل اچھا رہے تو بس, دل خراب ہے بلکہ تو باہر خراب ہوا. دل خراب ہونے سے ہی باہر خراب ہوتا ہے, کیونکہ کوئی ایکشن آدمی کا کوئی عمل آدمی کا وہ دل کے بغیر نہیں ہوتا, دل ہی منبع ہے اصل. زبان کی حرکات, آنکھوں کی حرکات, کانوں کی حرکات, ہاتھ کی حرکات, پیر کی حرکات, کمانا خرچ کرنا, بولنا لینا دینا, جو بھی ہوتا ہے, ظاہری وزاداری, شکل صورت کچھ بھی ہو, سنت کے موافق رہنا نہیں رہنا, یہ سب اصل دل کا ہی کام ہے. انہیں اچھا ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کیا ہو رہا ہے. یہ غلط تصور ہوتا ہے کہ آدمی ظاہری شریعت میں اگر نہیں بھی پابند ہے تو اندر سے اچھا ہو سکتا ہے, شاید یہ غلط ہے. اور بعض ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کا ظاہر اچھا نہیں تھا مگر اندر سے لوگ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں, اور وہ مجذوب بھی نہیں تھے, کیونکہ مجذوب سے بحث نہیں ہے یہاں پر. مجذوب تو مکلف نہیں ہے, اسے شریعت کا پابند نہیں ہوتا کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کرتی ظاہری حالات کے اعتبار سے, وہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے. اس سے بحث نہیں رہتی, شریعت اس پر مکلف اس کو ذمہ داری نہیں لگاتی. جو غیر مجذوب کی بات ہے وہ اگر ظاہر شریعت کے پابند نہیں تھے تو وہ بھی کوئی کمزوری کی وجہ سے ہی پابند نہیں تھے, یہ قاعدہ ہے. اب وہ کمزوری اللہ کے پاس معاف ہو جائے یہ الگ بات ہے, اس لیے ہم حسن ذن رکھتے ہیں ان کے بارے میں. ایک اس کی موٹی مثال جیسے علامہ اقبال ہیں, اتنے بڑے آدمی تھے لیکن داڑھی نہیں تھی ان کی. یہ نہیں بولیں گے کہ نہیں تھی تو کیا ہوا بہت بڑے تھے, نہیں ہے, یہی بولیں گے کہ یہ کمزوری تھی ان میں. یہی بولا جائے گا کہ یہ ان کی کمی ہے, یہ ان کی کمزوری ہے, ان کے پاس ولایت تھی مگر ناقص تھی, یہی بولیں گے. اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا وہ ہم نہیں جانتے, ہو سکتا بہت بڑے ولیوں میں ان کا اللہ پاک شمار کر لے ان کی اس کوتاہی کو معاف کر کے, مگر ظاہر اپنا حکم برابر لگے گا, ظاہری حکم برابر لگے گا کہ ظاہری اعتبار سے یہ کیا تم نے کیا, کیوں تم نے سرکار والے طریقے کو چھوڑا ہے. اب یہ کہ کس وجہ سے چھوڑا, حالت پڑ گئی تھی وہاں یورپ میں ایک ہفتے تک رہے, ایسا تھا ویسا تھا, ہم کیا کریں گے اس سے, کیوں رہے, پابند نہیں کرنا تھا, معاف نہیں کرتی شریعت. یہ نہیں کہیں گے کہ شریعت ان کو معاف کر دی تھی پوری دنیا پہ اپلائی کرتی, ایسا نہیں ہے بات. سلام بڑا عارفانہ, اللہ سے ڈرنے والے آدمی, نیک تھے, یہ تھے, وہ تھے, سب تھے, لیکن شاعر تھے اور شاعروں پہ تو بہت وقت گزرتے, شاعروں پر تو بڑا ٹائم گزرتا. آخر میں جا کے علامہ اقبال صحیح ہوئے جو ہے, پہلے کہاں صحیح تھے, پہلے تو ایک وقت ایسا تھا کہ قادیانیوں سے بھی متاثر ہو گئے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے پھر جو ہے توبہ کی انہوں نے, بڑی تفصیل ہے اس کی, نقوش انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں ہے اس کی تفصیل. لینن کے فلسفے سے بہت زیادہ متاثر تھے, اور علامہ انور شاہ کشمیری کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ مولوی آدمی, اس کو فلسفہ اور سیاست کیا معلوم ہے. انور شاہ کشمیری بڑے صاحب باتیں آدمی تھے, انہوں نے بھانپ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ بہت بڑا بلند پرواز, میں آپ سے بہت متاثر ہوں, میرے آپ کے دل میں بڑی قدر ہے. علامہ انور شاہ کو معلوم تھا کہ آج کل ادھر متاثر ہیں, تو فرمایا کہ میری آپ کے دل میں سخت نفرت ہے, یہ انہوں نے کہہ دیا. اب وہ علامہ اقبال, بڑا علامہ اقبال تھے, وہ اپنا گھر واپس گئے اور رات تمام نیند نہیں آئی, کیونکہ بڑے آدمی کا ایک جملہ بھی بہت ہوتا ہے, ہزار گالیوں سے بھی زیادہ چیز ہے, وہ نیند نہیں آئی پوری رات. دوسرے دن صبح میں آئے مجلس میں بیٹھے اور کہا کہ میرے دماغ میں جتنے کیڑے تھے سب نکال دیا بس, اور میں توبہ کر چکا ہوں اپنے پرانے خیالات. تو انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ اب میرے دل میں آپ کی محبت ہے. وہ تو اصلاح کے لیے تھا, تو واقعی تھوڑی نفرت تھوڑی تھی, اصلاح کے لیے ہوتی ہے نفرت کا اظہار بھی, ناراضگی کا اظہار بھی, اور رضا کا اظہار بھی اصلاح کے لیے ہوتا ہے بزرگوں کے پاس. تو شریعت کی جو پابندی ہے وہ تو ضروری ہے ہر آدمی پر, مرد پر بھی اور عورت پر بھی, عورتوں کے ذمے بھی, مردوں کے ذمے بھی, گھروں کے اندر بھی, باہر بھی. جتنی کمی ہے کھلا کھلا اقرار کر لینا کہ یہ ہماری کمزوری ہے, اللہ تعالیٰ دور کرے, اور اس کی اصلاح کی فکر بھی کر لینا. گھروں میں پردوں کی پابندی, بے احتیاطی, رشتے دار ہیں پردوں کے اندر کمی چل رہی ہے, ارے بھائی تمہارے رشتے دار ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم بے احتیاطی کرو آنے جانے میں, تم بچپن سے آتے تھے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب تمہارے پہ پردہ نہیں رہے گا. ایک دو مرتبہ بے پردگی ہو گئی تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب کنٹینیو بے پردگی کرتے رہو. ارے یہ بچے کے سامنے کہیں کہ پردہ ہی نہیں تو ہمارے سامنے بڑا ہوا, ارے یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ ان کا پردہ ہے تو وہ ٹوٹ گیا نا, آپ کا پردہ, یہ کوئی بات نہیں ہے, جتنی مرتبہ ٹوٹے گا اتنی مرتبہ گناہ ہے, جتنی مرتبہ پردہ ٹوٹے گا اتنی مرتبہ گناہ ہے. مولانا کو ادھر بلا لو, ارے آ جاؤ مولانا مستدین صاحب, ادھر آ جاؤ بھائی, کبھی نہیں آنے والا آدمی آیا, ادھر آ جاؤ. آج مولانا بلا رہے ہیں, ویسے بھی آپ آئی ڈی ایل کے صدر ہیں, آئیے. کیا تھوڑی دیر تقریر کرنا پسند کریں گے آپ؟ تھوڑی دیر پسند رکھنا تو یہ تصور جو ہے غلط ہے. نسلوں کی پابندی سب سے بنیادی چیز ہے, عورتوں کے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی, خاندان والوں کے لیے بھی, غیر خاندان والوں کے لیے بھی. اور جس سے سستی ہو رہی ہے وہ سستی ہو رہی ہے, کوئی بڑا ہو کہ کوئی چھوٹا ہو, تصور عورتوں میں غلط ہے. ایک مرتبہ پردہ ٹوٹ گیا تو پھر پردہ نہیں ہے, نہیں جتنی مرتبہ ٹوٹے گا اتنی مرتبہ گناہ ہوں گا. چلو اب تک گناہ کماتے رہے, ابھی توبہ کر لو, اب چھوڑو, اب پردہ کراؤ. تو بھائی تم محرم تم نامحرم ہے تم مت آیا کرو سامنے, آؤ بیٹھو باہر بیٹھو ملو, السلام علیکم, خیر خیریت لو, چائے پیو کھاؤ پیو جاؤ. بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ محرم اگر خطرناک ہے تو اس سے بھی پردہ ہی ہے. نامحرم تو خیر نامحرم ہے, محرم اگر جو ہے نیت کا اچھا نہیں ہے اس سے بھی پردہ ہی ہے, احتیاط کرنا پڑتا. علماء نے یہ تو فرمایا کہ اسی لیے باپ اپنے جوان لڑکے کے ساتھ تنہا نہ رہے, لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ باپ بیٹی تو باپ بیٹی ہے, احتیاط کا بقالا ہے, وہ احتیاط کر لینا چاہیے. عورتوں کے لیے بھی پابندی ہے, مردوں کے لیے بھی پابندی ہے, دینداروں کے لیے بھی ہے, غیر دینداروں کے لیے بھی ہے, مذہبی کے سب کے لیے. مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے, رابطہ ہے اللہ کا, اور اللہ پاک کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, اور اللہ پاک کسی کے ساتھ دبنے والے نہیں ہیں. اللہ کسی سے دبتے نہیں, اللہ ہی کیا ہوا جو دب جائے گی. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہوتی, ہاں معاملے کا ہے, معاملہ ضابطے کا ہے. ہاں جو اللہ پاک کی فرمانبرداری کرتا ہے تو اللہ پاک کے پاس مہربانی ہے, پھر ان کی غفاریت ہے, ان کی ستاریت ہے, ان کی مہربانی, ان کا فضل ہے. جو ان کی طرف ایک بارش چلتا ہے تو وہ ایک ہاتھ چلتے ہیں, جو ان کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو وہ دو ہاتھ بڑھتے ہیں, جو ان کی طرف چلتا ہے تو ان کی رحمت دوڑ کر لپکتی ہے. چلنے والے کے ساتھ تو ان کے ساتھ بڑی قدردانی فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک شکور ہے, شاکر ہی نہیں خالی, شکریہ ادا کرنے والا نہیں, شکور ہے, مبالغہ کا تھا, بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا. اللہ میاں کو کسی کا تھینک یو کرنے کی ضرورت ہے نہیں. یہاں پر شکور سے مراد ہے کسی بندے کی کوشش کو قدردانی کرنا, اس کی حوصلہ افزائی کرنا, اس پر انعام دینا, اس پر خوشی کا اظہار کرنا. اللہ پاک تو شکور ہیں, تو جو کرنے والا ہے اس سے بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن جو سستی کرے گا وہ مکلف ذمہ دار ہے اپنے معاملے میں. اسی لیے کیا ہے, سلوک کی بنیاد کیا ہوتی ہے, تربیت کی بنیاد کیا ہے, بزرگوں کے پاس آنا جانا کیوں ہے, کیوں کسی سے تعلق پیدا کرنا چاہیے, تاکہ ہم شریعت پر چلنے والے ہو جائیں. اور شریعت پر چلنے میں جو سستی ہوتی ہے, جو نفس و شیطان کی طرف سے مکاریاں پیش آتی ہیں, ان کو دور کرنے کے جو طریقے ہیں اسی کا نام طریقت ہے, کا نام طریقت ہے. طریقہ سے ہی طریقت بنی ہوئی ہے. لوگ بولتے ہیں کہ طریقت الگ ہے, جب شریعت ہی نہیں رہی ہے تو کس پہ چلنے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ شریعت نہیں ہے اور طریقت چل رہی ہے, واہ واہ واہ. شریعت ہی نہیں ہے تو بھائی طریقت کس کی, طریقت کس کا طریقہ؟ شریعت کا ہی طریقہ ہوتا ہے. اب شریعت ایک طرف ہے اور پیری مریدی چل رہی ہے, اور طریقت ہے وہی چلتا ہے, کوئی اور طریقت ہے. وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا, لوگ اس کے بارے میں مشہور کیے ہوئے تھے, بہت بڑا پہنچا ہوا ہے, بہت پہنچا ہوا ہے. ایک بزرگ کو معلوم ہو گیا کہ لوگ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ بھائی برا بھی ہے پہنچا ہوا بھی ہے, تو بزرگ نے فرمایا کہ ہاں بھائی پہنچا ہوا بھی ہے, لیکن یہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ کہاں پہنچا ہوا ہے, وہ ہم سے پوچھو کہاں پہنچا ہوا ہے. پہنچا ہوا تو ہے وہ ضرور, لیکن پہنچنے کی جگہ الگ الگ ہے, وہ الگ دوسری جگہ سے پہنچا ہوا ہے. ساری دنیا کو گمراہ کر رہا ہے تو بھی کہاں پہنچا ہوا ہوگا, اللہ الگ. طریقت شریعت سے ہی منع کرتی ہے, شریعت پر چلنے کے جو طریقے اپناتے ہیں تاکہ آدمی کو آسانی ہو جائے اسی کا نام طریقت ہے. اور جب آدمی پابندی سے چلتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان میں جو تعلقات ہیں ان کی حقیقت کھولتے ہیں, اس کا نام حقیقت ہے. اللہ کے حکموں کے اور اللہ تبارک و تعالی کے معاملات کے دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات جو دنیا میں بندوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو بندوں پر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے جب اسرار اور بھید کھلنے لگتے ہیں تو ان کا نام ہوتا ہے کشف الہی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات جب بندوں پر کھلنے لگتے ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے کشف کونی, اس کا نام ہے حقیقت. جب وہ چیز آدمی پر اوپن ہوتی ہے, کھلنے لگتی ہے, وہ چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگایا کیوں لگایا سمجھ میں آ جاتا ہے, اللہ نے یہ حکم دیا کیوں دیا سمجھ میں آ جاتا ہے, اللہ نے یہ بات فرمائی کیوں فرمائی سمجھ میں آ جاتی ہے, اسی کا نام کشف ہے. اور کشف کشف الہی جو ہے نا یہ بڑی چیز ہوتی ہے. کشف کونی کے کوئی چیز دکھ جانا, یہاں سے امریکہ دکھ جانا, یہاں سے رشیا دکھ جانا, دور کا آدمی دکھ جانا, نزدیک کا آدمی دکھ جانا, جس میں کچھ ہے وہ نظر آ جانا, یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے. جتنے اللہ کی بات سمجھ میں آ جانا اہم چیز ہے. اللہ نے رکو ایسی جگہ پہ لگایا, رکو میں یہ پڑھنے کو ہے, سجدے میں یہ پڑھنے کو ہے, قیام میں یہ پڑھنے کو ہے, نماز اس لیے کی ہے, نماز میں یہ اسرار ہیں, نماز میں یہ بات بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ اس سے بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے. معرفت کا حصہ ہے یہ, اور اسی کا نام معرفت بھی ہے, اس انکشاف کا نام معرفت ہے. یہ پورا کا پورا جو ہے نا وہ سلوک سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ بتانے والے بزرگ ہوتے ہیں, یہ دو قسم کے ہوتے ہیں, یہ بتا رہا تھا میں, ایک ہوتے ہیں تکمیل, ایک ہوتے ہیں سلوک نبوت والے, اور ایک ہوتے ہیں سلوک ولایت والے. جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی نبی کے پیرو ہوتے ہیں, لیکن ان پر محبت کا غلبہ ہوتا ہے. دیکھو جب ان پر محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ محبت کے عنوان کو زیادہ اختیار کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں اتباع سنت نہیں ہوتی. اتباع سنت چھوڑ کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. سرکار کے بغیر میں تو کوئی راستہ منزل پہ جا ہی نہیں سکتا. وہ مصطفیٰ برسا خیشرا کے دین ہم آؤ, مصطفیٰ کے راستے سے چلو, اس راستے کے دین اسی کا نام ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیب, اگر اس راستے سے نہیں جاؤ گے تو بولا حبیب راستہ ہے. وہ بولتے رہو کچھ بھی, راستہ دوسرا اختیار کر رہے ہوں گے. حضور والا راستہ تو حضور ہی اصل ہے, اور اس میں ایک ہوتا ہے محبت کا غلبہ والا, اس کو سلوک ولایت سے تعبیر کرتے ہیں. ان میں انتظام زیادہ ہوتا ہے, ان میں انتظام کم ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہے نا وہ ظاہر میں بہت زیادہ باریک باریک باتوں کو پکڑ کرتے ہیں اور باریک باریک باتوں کی اصلاح کرتے ہیں. تو یہ بالکل لوگ پل سیدھے ہونے چاہیے ہر چیز. اور دوسرا راستہ بزرگوں کا تکوینی لائن کا ہوتا ہے. بزرگ دو قسم کے ہوتے ہیں, بزرگ تشریحی اور بزرگ تکوینی. پورے کہاف میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریح لین کے اور حضرت خضر علیہ السلام تکوینی لین کے. تکوینی لین کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, سب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یدبر الامر یفصل الایات, تدبیر امور انتظام کرنا یہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں. خالق بھی وہی ہیں, مالک بھی وہی ہیں, ساری کائنات کے حاکم بھی وہی ہیں, حکم ان کے چلتا ہے, رب بھی وہی ہیں, مدبر بھی وہی ہیں. اللہ باقی تدبیر فرماتے ہیں. تو پورے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ اللہ ہی کر رہے ہیں, اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ہی ہو رہا, ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک تو ایک بات ہو چاہ رہے ہیں اور دشمن جو ہے نا وہ دوسری بات چاہ رہا, دشمن جو چاہ رہا وہ ہو جا رہا اور اللہ جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا. واہ واہ واہ, ایسا کیسا ہو سکتا بھائی؟ غیروں کے ساتھ میں جو ہو رہا وہ بھی اللہ کا حکم ہے, اپنوں کے ساتھ جو ہو رہا وہ بھی اللہ کا حکم ہے. اپنی اپنی سطح پر ہر ایک کے ساتھ, ہر ایک کے معاشی معاملات ہیں, اقتصادی معاملات ہیں, سماجی معاملات ہیں, گھریلو معاملات ہیں, شادی بیاہ کے معاملات ہیں, اولاد کے معاملات ہیں, سب میں اللہ کا حکم ہے. تندرستی بیماری اللہ کا حکم ہے, غریبی امیری اللہ کا حکم ہے, کاروبار چلنا ٹھپ ہو جانا اللہ کا حکم ہے, موافقین مخالفین اللہ کا حکم ہے. کوئی چیز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے, ایسی بات نہیں. لا تتحرک ضرورت الا باذن اللہ. جتنے مخالف ہیں, اگر آدمی کے مخالف پیدا ہو رہے ہیں اس پہ اللہ پاک کی حکمت ضرور ہے, اللہ پاک کا حکم اس کے پیچھے ہوتا ہے. موافقین ہیں تو اللہ پاک کا حکم اس کے پیچھے ضرور ہوتا ہے. دوست اور دشمن اور نفرتیں اور محبتیں اور عداوتیں اور مخالفتیں جو بھی ہے, کوئی نقصان پہنچا رہا ہے کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے, اللہ پاک کا حکم ہے. وہاں مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا, حضرت منصور حلاج کے اوپر جب سولی کا حکم دیا گیا ان الحق کہنے کی وجہ سے, کہ انہوں نے ان الحق کہنا شروع کر دیا, بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا غلبہ ہو جاتا ہے آدمی کا کہ حال ہو جاتا ہے, اس پر ایک حال تاری ہو جاتا ہے, اور غلبہ حال کے اندر جو ہے وہ کچھ آدمی کو کچھ دوسری چیز وجدانی طور پر نہیں محسوس ہوتی, تو بس جو محسوس کر رہا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. اور انہوں نے ان الحق کہنا شروع کر دیا کہ میں حق پر, میں حق ہوں. اب میں حق ہوں, جو عارفین تھے وہ کہتے تھے کہ ان الحق کا مطلب انا علی الحق, میں حق پر ہوں. دوسرے انہیں ظاہر علماء نے یہ سمجھا کہ ان الحق کا مطلب یہ کہ خدائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. فتو وقت کے علماء سے لیے تو بولے ایسا نہیں بولنا چاہیے, ان کو بولے تو ایسا مت بولو, انہوں بولے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بول رہا ہوں. تو بولے نہیں, اگر آپ بولیں گے تو سزا ہوں گی. تو بولے سزا ہوتی تو سزا دو. تو بولے ان کو قتل کر دیا جائے. تو ان کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا گیا. جب ان کو لایا گیا بادشاہ کے دربار میں, اور اس کے بعد جلاد کو بلایا گیا ان کی گردن مارنے کے لیے. تو جلاد کو دیکھ کے بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہی آ رہے ہیں مارنے کے واسطے. بیا بیا باہر رنگے کے می آئی من خوب شناتا, آئیے تشریف لائیے, آپ جس رنگ میں بھی آئیں گے میں پہچانتا ہوں آپ کو, مجھے کوئی اور نہیں مار رہا, مجھے حق ہی مار رہا ہے, انہوں نے کہا. ان کا جینا بھی حق کے ساتھ, ان کا مرنا بھی حق کے ساتھ میں. وہ کسی کے فیل میں توحید کے علاوہ کچھ اور دیکھتے نہیں تھے, اس کو توحید افعال ہی کہتے ہیں. بہت بڑا مقام ہوتا ہے یہ بھی, ہر فیل میں, جتنی کائنات میں فیل ہے, حرکت ہے, ایکشن ہے, اس میں فاعل اللہ پاک کو دیکھنا, اس کا نام ہے توحید افعالی. یہی مطلب ہوتا ہے نفع نقصان, عزت ذلت, موت حیات, تندرستی بیماری, مالداری غریبی, یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے. کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس سب میں فیل اللہ پاک کا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرشتوں کو انوالو کیے ہوئے ہیں, بزرگوں کی بھی ایک جماعت کو انوالو کرتے ہیں. ایسے بزرگوں کا نام ہوتا ہے بزرگان تکوینی, تکوینی بزرگ کہتے ہیں ایسے لوگوں, تکوینی لائن کے بزرگ ہوتے ہیں. اور یہ قرآن پاک میں کہیں اور ہوتا تو آپ انکار بھی کر سکتے تھے, قرآن پاک کا تو انکار نہیں کر سکتے. حضرت خضر علیہ السلام تکوینی لائن ہی کے آدمی تھے, چنانچہ کام بھی ان کے تکوینی کے, اور اللہ نے بتایا بھی ایک ہی. اور تکوینی لائن کے اس واقعے کو اللہ پاک نے ظاہر فرما کے, اور خضر علیہ السلام فرشتہ نہیں ہے انسان ہی ہے, یہ بھی پتا چلا کہ تکوین کی یہ لائن انسانوں سے متعلق بھی ہوتی ہے. اور بزرگوں کے پاس اتنے مشاہدات ان کے ہیں, اتنے مکاشفات اس کے ہیں, اتنے واقعات ہیں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے, اس لیے وہ بات بالکل سچ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک تفصیلی روایت بھی اس میں موجود ہے, ثانی رحمۃ اللہ نے جس کا نقل فرمایا ہے. اس تکوینی لائن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کھلتی ہے, اور بندوں کو اس بات کی معرفت حاصل ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں جو بھی ہے مسلمان کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے. اس سے اعتماد علی اللہ اور تقویر کی شان پیدا ہوتی ہے. اور بھی بہت سے فائدے ہیں, اس میں ہمارے مقصد کے لیے ایک چیز یہاں میں ذکر کر رہا ہوں آپ کی, تقویر کی شان اس میں پیدا ہوتی ہے, اور آدمی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا, اور حالات میں سنبھالا اس کو ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ بندوں پر جو حالات الگ الگ قسم کے آتے رہتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے. اتنی زیادہ حکمت ہوتی ہے کہ اس کے خلاف میں کوئی حکمت نہیں ہوتی. خضر علیہ السلام کے واقعے میں پہلی بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام جیسے ہی کشتی میں بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, واقعہ تو لمبا ہے آپ نے سنا ہوا ہے, بارہ سنا ہوا ہوگا, جیسے ہی کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. روز موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا وعدہ پیمان ہو گیا تھا کہ بھائی آپ خاموش رہیں گے. آپ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خاموشی ایک بہت بڑی صفت ہے, اور اسی وجہ سے بزرگوں کے پاس علماء کے پاس خاموش بیٹھنے کی عادت ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے. لیکن لیتا وہی ہے جو خاموش بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ. ان کے ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شهید, نصیحت اس کو ملے گی جو یا تو خود صاحب دل ہو, اور اگر صاحب دل نہیں ہے تو صاحب کان ہو. وہاں صاحب زبان بنا تو اس کو کچھ نہیں ملتا, ٹک ٹک کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا. اول کا سما وہ شہید, اپنے آپ کو حاضر بنا کے اپنا کان پیش کر دے, صاحب کان بن جانا, یا تو صاحب زبان بنو یا صاحب کان. ابھی صاحب کان ہی نہیں بنے, صاحب زبان بننے کو جاتے گڑبڑ ہو جاتی. اور یہ بزرگوں کے سامنے خاموش بیٹھو, سارے سوالات کا جواب ملتا آپ کو, اور علم کھل جاتا ہے آدمی پر, شبہات دور ہو جاتے ہیں, وسوسے دور ہو جاتے ہیں, راستہ مل جاتا ہے آدمی کو. حضرت سلیمان, حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا کہ جو میرا کام ہے وہ کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے, آپ صبر نہیں نکل سکتے, اور میں یہ صبر آؤں تو کیسا تصویر عالم عالم تو حد بھی خبرا ہو, کیسے صبر کر سکے گا وہ آدمی جس کو پتا نہیں ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام بول رہے ہیں, کس کو بول رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو بول رہے ہیں جس کو پتا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں پیغمبر ہوں, میں صبر کروں گا ان شاء اللہ, میں ستر دن ان شاء اللہ صابر ولا عاقل کامرا, میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور ان شاء اللہ صبر کروں گا. ان شاء اللہ بھی نبی ہے تو ان شاء اللہ تو بولیں گے ہی بولیں گے, اور صبر کروں گا, اور ہر مستقبل کے کام پہ ان شاء اللہ بولنا, اس لیے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, نہیں تو پھر وہ گھوڑے والے کا ان شاء اللہ ہو جاتا. سنا ہوگا آپ نے, ایک آدمی بازار جا رہا تھا, جیب میں پیسے لے لیا, کہاں جا رہا بھائی؟ بولے تو گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. تو سامنے والے صاحب جو ہے نا بولے بھائی آئندہ کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں انشاءاللہ ضرور بولنا. تو بولے اس میں انشاءاللہ کی کیا بات ہے, بازار میں گھوڑا ہے دیکھنے پیسے میں گھوڑا لوں گا برابر, ایسا نہیں کرنا, ایسا بیٹھ بھی نہیں کرنا اللہ کی باتوں کے ساتھ میں. تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں, بولے انشاءاللہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرے جیب میں پیسے ہیں بازار میں گھوڑا ہے. اب راستے میں جو ہے نا وہ جیب کٹ گئی ہو گیا, آج آ کے گھوڑے سے بات چیت کریں اس کی بات میں دیکھے تو کیا جیب میں پیسے نہیں ہے. یاد آ گئے مولانا کی بات یاد آ گئی کہ ارے بھائی بڑے لوگوں کی بات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اب واپس آئے کیا ہوا بھائی, تو بولے وہ انشاءاللہ میں جا رہا تھا, وہ انشاءاللہ گھوڑے سے باہر, وہ سمجھا کہ اب انشاءاللہ ہم جگہ ہی بولنے کا ہے شاید, انشاءاللہ وہ گھوڑے کے بارے میں بات کیا, وہ انشاءاللہ بول کے جب میں ہاتھ ڈالا تو وہ انشاءاللہ پیسے نہیں تھے. اگر ایک وقت انشاءاللہ نہیں بولے تو بھی 20 وقت بولنا پڑتا, فائدہ کچھ نہیں ہوتا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا, لیکن ہم خضر جانتے تھے اس بات کو کہ یہ صبر نہیں کر سکیں گے. وہ بھی اسی وجہ سے جانتے تھے کہ وہ تکمیلی لین کے بزرگوں کو یہ معلوم رہتا کہ کون کیا کر سکتا کیا نہیں کر سکتا. وجہ اس کی ہے کہ نبی جو ہے وہ نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتے, وہ پیدا ہی اس بات پر ہوتے ہیں کہ نافرمانی کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکتے. اسی وجہ سے نبی کے سامنے کوئی کام ہو اور وہ اس پر خاموش رہیں, وہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے. حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی حدیث, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا بھی حدیث. کوئی کام آپ نے کیا وہ بھی سنت, کوئی بات آپ نے فرمائی وہ بھی سنت. آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی یا کوئی بات کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے وہ بھی سنت, کیونکہ اگر وہ صحیح نہ ہوتی تو حضور ضرور بولتے. نبی کے سامنے کوئی بات بولی جائے اور کوئی کام کیا جائے وہ اگر خلاف شریعت ہوگا, اللہ کی پسند کے خلاف ہوگا تو وہ برداشت نہیں کر سکتے, وہ بولنا ضروری ہے. حضرت خضر کو یہ معلوم تھا کہ یہ تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں, میں جو کام کروں گا وہ ظاہری شریعت کے موافق نہیں ہوگا, وہ تھوڑے خاموش رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ان کا وقت پتہ خضر والا معلوم کرے دیے کو برا ان کا لن تستطیع ہمیں یہ صبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ کس نوعیت کی یہ بات ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ میں صبر کر لوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے جب سوار ہوئے تو کشتی میں دونوں مل کے سوار ہو گئے, جیسے کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے کشتی میں سوراخ ڈال دیا, حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ ڈال دیا. حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها, جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس کو پھاڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش, پھاڑنا کوئی اچھی چیز تھوڑی, بےچارے داڑھی دیکھ کے سفید داڑھی دیکھ کے بھولے بھالے لوگ دیکھ کے سوار کرا لیے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مفت میں سوار کرا لیے بزرگ لوگوں نے, بالکل اب سوار ہوئے تو سوار ہوئے اس میں سوراخ کر دیا. کالا خراب تھا نیتوڑے کا آلہ, یعنی کہ آپ نے اس لیے پڑھا ہے شاید تاکہ سب کو ڈبو دے, ایک انداز ہے بولنے کا, یہ آپ سب کو ڈبونا چاہ رہے ہیں اس لیے آپ نے سوراخ کر دیا. جب کشتی میں سوراخ کریں گے تو پانی آ جائے گا تو سارے ڈوبیں گے, یعنی کہ آپ سب کو ڈبونا چاہ رہے ہیں. خراب تھا نیتوڑے کا آلہ لکھا جی کا شہن امرا, آپ نے تو بہت نمراتی برکت کی ہے, یہ کیا حرکت کرتی. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں بولے تھا تم سے. اب آگے چل کے جب خضر علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں, جب سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہمارے جو حالات ہوتے ہیں نا ان کا دوسرا رخ کیا ہوتا ہے. حضرت خضر نے فرمایا تین قصے پیش آئے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت خضر علیہ السلام جب آگے پہنچے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرا, اللہ کے حکم سے کیا, اور اس کے پیچھے علم ہوتا ہے اور ریزن ہے اس کا. وہ کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ یہ کشتی والے لوگ بہت اچھے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا. اب آپ دونوں باتوں کا جوڑ لگاؤ, ایسی عجیب بات ہوتی ہے تکمیلی عمر میں, اس وجہ سے کیا ہے اللہ پاک کی حکمتوں پر نظر ہونا. یہ حضرت خضر یہ بول رہے ہیں کہ کشتی کے جو مالک ہیں اس کے جو اونر ہیں ان کے اچھے ہونے کی وجہ سے میں سوراخ ڈالا. بھائی اچھے ہونے کی وجہ سے آپ اچھا سلوک کرتے اس کو اور تھوڑا مٹھار کے دیتے کہ سوراخ کر کے دیتے. بولے نہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا اس وجہ سے ان کی کشتی میں سوراخ کرنا پڑا. پھر اس کے بعد اس کی انہوں نے تقریر کی اور یہ فرمایا کہ قصہ اصل میں یہ ہے کہ جہاں پر یہ کشتی جا رہی ہے وہاں ایک بادشاہ رہتا ہے اور وہ بادشاہ ظالم مزاج ہے, ظلم کرنے کا عادی ہے, اور اس کی عادت یہ ہے کہ نئی کشتی کو چھین لیتا ہے. اللہ نے مجھے فرمایا کہ ان کا دھندا چلنے دو تھوڑے دن. اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کشتی والے اچھے لوگ ہیں ان کا دھندا چلنے دو. تب دھندا چلنے کی صورت یہ ہے کہ اگر کشتی جیسی کی ویسی رہے گی تو بادشاہ کھینچ لے گا, یہ بےچارے دھندے سے خالی ہو جائیں گے. یہ فرمایا کہ کشتی کو عیب دار بنا دو, کیونکہ جب بادشاہ دیکھیں وہاں سے کشتی میں سوراخ ہے تو ایک سوراخ تو آپ دکھ رہی ہے, پتا نہیں اندر کتنے سوراخ آئے, جان دو بھائی. ایک کشتی میں سوراخ کرنے کے ذریعے سے پوری کشتی کو محفوظ کر دیا گیا تاکہ اس کا دھندا چل پڑے اور باقی رہے. اس وجہ سے میں نے اس کشتی میں پھاڑ دیا, اس کشتی کو سوراخ کر دیا تھا. بتاؤ اچھا کیا کہ خراب کیا؟ بس خضر علیہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہوا, تو بولے آپ ہی تو بول رہے تھے برا کام ہوا. اچھا ہی کام ہے یہ. زندگی کے اندر جب ہمارے نشے کو فراز آتے ہیں نا, تلخیاں آتی ہیں, کڑواہٹیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ پریشانی ہے. جی نہیں, اللہ پاک کی مہربانی آئی ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ مصیبت جو ہوتی ہے دو ہوتی ہیں, ایک ہے کہ صورتاً مصیبت اور حقیقتاً بھی مصیبت, اور ایک یہ ہے کہ صورتاً مصیبت اور حقیقتاً مہربانی. مہر بصورت قہر, اس کو کہتے ہیں مہر. مہر بولے تو عورتوں کا مہر نہیں, مہربانی کو بھی مہر بولتے ہیں. مہر بصورت قہر, صورتاً مصیبت و پریشانی لیکن حقیقت کے اعتبار سے مہربانی. اللہ پاک مسلمانوں کے ساتھ میں جب کبھی قہر لاتا ہے تو وہ مہر ہوتی ہے, یاد رکھنا, کیونکہ اللہ مسلمان سے محبت کرتا ہے. اللہ پاک یہ طے ہے بات, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا ولی ہے, یہ قرآن پاک کا اعلان ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیسے ایمان والوں کا ولی ہے, یہ نہیں فرمایا. جب انہوں نے مطلق فرمایا تو ہم بھی مطلق ہی رکھیں گے, المطلق علی اطلاقی والمقید علی تقییدی. اللہ نے مطلق فرمایا تو ہم بھی, ولایت کی قسمیں ضرور ہیں لیکن اللہ پاک ایمان والوں سے محبت فرماتے ہیں. اب ان کا جو معاملہ کسی بھی ایمان والے کے ساتھ میں ہے وہ مہر, مہری مہر ہے, مہربانی ہے. لیکن یہ مہربانی بعض مرتبہ مہربانی کی صورت بھی ہوتی حقیقت بھی ہوتی, اور بعض مرتبہ صورت مہربانی نہیں ہوتی حقیقت مہربانی ہوتی ہے. جیسے اگر پھوڑا نکل آیا ہاتھ میں, زخم لگ گیا, پھوڑا ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کو سرجری کرتا ہے, آپریشن کر دیتا ہے, اس کو کاٹ نکال دیتا ہے. ظاہری طور پر تو کیا ہے, قہر ہے کہ صاحب اس کو چیرا مارا جا رہا ہے, اس کو متا جا رہا ہے, اس میں سے چیز نکالی جا رہی ہے, اور حقیقت کے اعتبار سے وہ مہر ہے, اور آدمی اس کو سمجھتا بھی ہے, اس کی فیس بھی ادا کرتا ہے اور اس پر شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ صاحب تھینک یو آپ کا, آپ نے یہ کام کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جتنا معاملہ بندوں کے ساتھ میں اللہ پاک کا ہے یہ پریشان ہونے کا نہیں ہے اگر ایمان پاس میں ہے. اس میں اللہ پاک کی حکمتیں ہیں, اس میں اللہ پاک کی مصلحتیں ہیں ضرور. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایسا آدمی اللہ پر بھروسہ کرنے کا مزاج اپنے اندر لیتا ہے, اعتماد آئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا. اگر ہم تقدیر پر راضی نہیں رہے, شکوے شکایت کرے تو تقدیر بدلتی نہیں, صرف اللہ ناراض ہوتے ہیں. اگر ہم تقدیر پر راضی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں, تقدیر پھر بھی نہیں بدلتی, بتاؤ فائدہ کس میں ہے؟ اور جنت مل جاتی ہے تقدیر پر راضی رہنے پہ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے تفویض اور تسلیم جو ہے اللہ پاک کے حقوق میں سے, اللہ کا کیا حق ہے ہمارے ذمے, اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے, اللہ پاک کے حقوق میں سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا اور اللہ پاک کے فیصلے کو تسلیم کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معاملات پیش آتے ہیں ان معاملات میں اگر ہماری طبیعت کے خلاف ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعا کرنا کہ اللہ اس کو معافی کر دیجیے, اور جو تدبیر اللہ نے بتائی ہے وہ اختیار کرنا. بیماری ہے تو دوا کرنا, کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے کے جو جائز تدبیر ہے وہ کرنا, لیکن لا نقول الا ما يرضى به ربنا, زبان سے ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو, شکوہ شکایت نہیں کریں. یہ ایمانی صفات ہیں. ابھی جو مولانا میرے سے پہلے بول رہے تھے نا, وہ یہی بول رہے تھے کہ وہ جو تربیت ہے روحانی وہ کیا مطلب ہے, وہ کیا چیز ہے جو اپنے اندر روح کے اندر لانے کی ہے, وہ ایمان لانا ہے, اور ایمان کی جو صفات ہے وہ لانے کی, اور ایمان کی صفات کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی توحید کامل, اللہ ہی اکیلے ہیں کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کامل, بھروسہ کامل, اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر رضا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر رضا مندی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا اقرار. اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے, اللہ پاک کوئی کام عبث اور بیکار نہیں کرتے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس میں حکمت ہے, کسی کی اولاد نہیں ہو رہی اس میں حکمت ہے, کسی کی شادی ہو رہی اس میں حکمت ہے, کسی کی اولاد ہو رہی اس میں حکمت ہے, کسی کے کاروبار چل رہے ہیں اس میں اللہ پاک کی مرضی, کسی کے نہیں چل رہے حسد نہیں جلیسی نہیں. حسد اور جلیسی کیا ہے, اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے کہ اس کو ایسا دیے کیوں. آپ کون ہوتے بھائی, آپ کا کوئی دخل ہے کیا اس میں؟ ہم کون ہوتے بھائی, ہمارا کوئی دخل ہے کیا اس میں؟ جس کو چاہے نماز دیں, جس کو چاہے نہ نماز, جس کو چاہے زیادہ دیں, جس کو چاہے کم دیں, جس کو چاہے وسائل زیادہ دے دیں, جس کو چاہے کم کر دیں, اللہ پاک جس کو چاہے علم سے نوازیں, جس کو چاہے نہ نوازیں, جس کو چاہے معرفت سے نوازیں, جس کو چاہے نہ نوازیں, مرضی ہے جلیسی نہیں. کیونکہ صفات ایمان جو ہے نا وہ آدمی کو خراب عیبوں سے نکال دے، خراب صفات سے نکال دیتے ہیں. خراب صفتوں میں کیا ہے؟ یہی حسد ہے، جنا ہے، خطے جا ہے، حب مال ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، عجب اور خود پسندی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بزدلی ہے، بخل اور تما ہے، یہ ساری چیزیں ان سے نکل کر ہی آدمی کے اندر ایمانی صفات آتی ہیں. اور یہ جو کائنات میں ہو رہا ہے نا، جو کرنا چاہیے، ہماری جو ذمہ داری ہے اس کے، جو برا ہو رہا ہے اس کو برا بولنا، اس کی جو تدبیر کی جا سکتی ہے وہ کرنا. یہ نہیں کہ جو کچھ ہو رہا اللہ کر رہا ہو کہ سب کو اچھا بولو، یہ نہیں بول رہی شریعت. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو ظاہری تمہارے احکام ہیں ان کے پیچھے ایک اور ہاتھ ہوتا ہے، اس کو پہچان کے رہنا ہمیشہ، اور اس کا آخرت سے تعلق ہوتا ہے، اس کا تمہارے اعمال سے تعلق، احکام سے تعلق نہیں ہوتا. تم احکام پر چلو، ہر حالت میں چلو، بیمار ہو تو بھی، تندرست ہو تو بھی، حکم کی پابندی کرو، غریب ہو امیر ہو حکم کی پابندی کرو، نیک ہو بد ہو حکم کی پابندی کرو، جاہل ہو عالم ہو حکم کی پابندی کرو، مرد ہو یا عورت ہو حکم کی پابندی کرو. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت کے اوپر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کر لینا، اور اس کے مطابق ایکٹیویٹیز رکھنا. نماز کا حکم آ گیا، نماز کوئی صورت میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. مسلمان نماز چھوڑے ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو اپنے اسلامی کی حقیقت نہیں معلوم اس لیے نماز چھوڑ رہا ہوں. نماز کی پابندی، کسی صورت میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی. رمضان کے روزے آ گئے، رمضان کے روزے گرما میں آئے ہیں کہ سرما میں آئے ہیں کہ تندرستی میں آئے ہیں کہ بیماری میں آئے ہیں؟ ہاں اگر شریعت خود کہے کہ ہاں یہ بیماری ہے تم بعد میں رکھ سکتے ہو، آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو اجازت ہے فائدہ اٹھا لیجیے. عورت حاملہ ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں رکھنا چاہتے ان دنوں میں، تو مت رکھو، دودھ پلانے والی ہے، بچے کو دودھ نہیں آئے گا اگر روزہ رکھے گی، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہو، تو بعد ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. زکات اللہ نے فرض فرمائی ہے، زکات ادا کر دینا ایک ایک پر. حج اللہ نے فرض فرمایا ہے، ابھی حج کا سیزن آ رہا ہے، درخواستیں داخل ہو رہی ہیں. جن کو اللہ پاک نے حج فرض فرمایا ہے ان کو حج کر لینا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں اپنی بچیوں کی شادی وغیرہ کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اس کی. اگر آپ کو اپنی بچی کے واسطے پیسے رکھنا ہے تو بچی کو دے دو، شادی کا وقت ہے شادی کر دو، نہیں بچیوں کو دینا ہے تو بچی کو دے دو. آپ کے پاس ہو اور آپ شادی کے لیے رکھے ہوئے ہو تو آپ پر سے حج ختم نہیں ہوتا، آپ کو حج کرنا پڑے گا. شادی کا کیا ہوگا؟ اللہ پہ بھروسہ کرو یا پھر بچی کو دے دو. اگر بچی کے لیے رکھنا ہے تو بچی کو دے دو، اور اگر نہیں آپ کے پاس ہوں گے اس وجہ سے کہ آپ کو بچی کی شادی پیش آنے والی ہے، حج معاف نہیں ہے. ابھی حج کی ترتیب زکات والی نہیں ہوتی. حج اگر فرض فرما دی اللہ نے تو حج ادا کر دیا. ماں باپ کے ساتھ مسلو سلوک، ماں باپ کی خدمت، شادی ہونے سے پہلے بھی اور شادی ہونے کے بعد بھی، اور ماں باپ تندرست رہنے تک بھی اور ماں باپ بیمار ہونے کے بعد بھی، اور بیمار ہونے کے بعد میں زیادہ. بڑھاپے کو جب پہنچ جائیں وہ، اس وقت ہی اصل ان کے چڑچڑےپن کو برداشت کرنا، اس وقت ہی ہے ان کی خدمت کرنا، اس وقت ہی ہے ان کے پیشاب پاخانے کو اٹھانا. لوگ کیسا اٹھائے؟ جو انگلیوں سے دو ٹانگا پکڑ کے اٹھا دیتے چھوٹے بچے کو پیشاب پاخانا صاف کرنے کے بعد، اس وقت سے صاف کرے. تم کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اما کا غصہ آ گیا، غصے میں کہنے لگا خاموش بیٹھ، ورنہ ایک انگلی سے تیری ناک میں مارا تو مر جائیں گی. بات صحیح بھی ہے، رستم تو رستم ہے نا، پوری دنیا بھر کا پہلوان، انگلی سے ایک گڈی کے ناک میں مارا تو رہتی ہو تو مری جانے والی تھی. اما کچھ نہیں بولی، اندر سے جو ہے وہ جھولا اٹھا کے لائی جو پیدا ہونے کے پہلے دوسرے دن ڈال دی جس کے اندر. اس کے بعد یہ بولی کہ ایک وقت تھا تو اس کے اندر تھا، بولے بڑا جھولا بھی نہیں ہوتا جھلانے کا، سال دو سال چھوٹا جھولا جو گہوارا ہوتا ہے، بولے ایک وقت تھا تو اس کے اندر تھا، بولے اور اگر اس وقت میں تیرے ناک کو مارتی نہیں بلکہ انگلی اگر رکھتی تو مر جاتا تھا، بولے اگر میں اس وقت انگلی رکھتی تیرے ناک پہ تو مر جاتا تھا، مگر میں بولی نہیں تیرے کو کبھی ایسا جیسا تو آج میرے کو بول رہا. ہاں بولی بھی نہیں کبھی ایسا، بولتی بھی نہیں کبھی ایسا. جب سے پالتی حملت امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا، یعنی ناگواری کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ میں حمل برداشت کرنا، اور پھر اس کے ساتھ میں ڈلیوری کرنا، پھر اس کے ساتھ اس کے سردی گرمی کو سہنا، اس کی صفائی دفائی کرنا، سارے سلسلہ ہے بچوں کی تربیت کا، پرورش کا، بڑے احسانات ہوتے ہیں ماں باپ کے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کا راستہ یہ ہے کہ تم اپنے ان محسنین کی قدر پہچانو، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو اور ان کی خدمت کرو، ان کو خوش کرو. ایک آدمی نے اپنی ماں کو حج، اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ حج کرایا. ماں بوڑھی ہو گئی تھی، خود چل نہیں سکتی تھی، اپنے کندھوں پہ اس کو لیا اور طواف ساتھ میں، سعی ساتھ میں، منا کا، عرفات کا، مزدلفے کا سفر پورا ایک ساتھ میں، رمی جمرات کی اپنے کندھے پہ بٹھا کے کرایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں جب تجھ سے حاملہ تھی اور ایک کروٹ سے دوسری کروٹ جب اس نے تیرے وزن کی وجہ سے لیا تو وہ ایک کروٹ کا حق ابھی ادا نہیں ہوا. یہ اور 9 مہینے ایسے گزرے اور وضع حمل، ڈلیوری الگ چیز ہے بالکل، اور اس کے بعد میں پالنا وہ بالکل الگ چیز ہے. اب اندازہ لگائیے شریعت کیا کہتی ہے. ماں باپ کی سنو، ان کی اطاعت کرو اور ماں باپ کو یہ کہتی ہے کہ تم ذرا سوچ سمجھ کے ماں باپ کے اولاد پہ برڈن ڈالو، بوجھ ڈالو. یہ نہیں ہے کہ جتنا کمائے لاؤ میرے کو دو. جائز ناجائز مطالبہ، صحیح غیر صحیح مطالبہ، پاسبل امپاسبل مطالبہ، ایڈجسٹ ہو سکتا ہو نہ ہو سکتا ہو اس کا بتایا بھائی. یہ بھی تو دیکھو حالات کیسے چل رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھو یہ ممکن ہے کہ نہیں ایسا ہونا. بعض مرتبہ تقاضے ایسے عجیب و غریب ہوتے ماں باپ کے کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، سمجھ میں نہیں آتا کرنا کہ ارے بھائی یہ تو دیکھنا چاہیے کہ یہ ممکن بھی ہے نہیں ہے، یہ ہو بھی سکتا نہیں ہو سکتا، اس میں آرام زیادہ ہے کہ تکلیف زیادہ ہے. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ کیا حق ہے وہ پہچاننا، کیا بولنا چاہیے وہ پہچاننا، کیا مطالبہ کرنا چاہیے وہ پہچاننا. بعضوں کو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ نہیں یہیں مرو یہیں گڑو، پورے 4-5 جتنے بھی ہیں بچے یہیں ہونا، بچے یہیں ہونا، اٹھتا ہے ارے لا حول ولا قوۃ. فردوں کے مسئلے الگ پریشان کریں گے، بچوں کی لڑائیوں کے مسئلے الگ پریشان کریں گے، کھانے پکوان کے مسئلے الگ پریشان کریں گے. ایک گھر میں جب کئی بہوائیں ایک ساتھ ہوتے نا تو 8 بجے تک چلہ نہیں کھلتا. وہی خطاب ہوتا جو میں شروع میں بولا نہیں، ہمارے استاد صاحب کا، انہیں بیٹھ کے اس کو، انہیں بیٹھ کے اس کو، چولہے کہنے کون گئے وہ دیکھتے رہتے. انہیں بولتے انہیں گئے تو میں جاؤں گی، انہیں بولتے انہیں گئے تو میں جاؤں گی، 8 بج کے چولہے کا دروازہ نہیں کھل رہا. ابھی راحت زیادہ ہے اس میں کہ تکلیف زیادہ ہے. ماں باپ کے ساتھ سلوک تو کرنا ہے لیکن خود ماں باپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج یعنی کس چیز کا ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، کس کا نہیں کر سکتے. اولاد کی تربیت، اولاد کی نگہداشت، ان کی تربیت، ان کی تعلیم کا اہتمام اور بقیہ ہماری طرف سے پورا انتظام ہونے کے بعد میں بھی بعض مرتبہ تربیت ہوتی، بعض مرتبہ نہیں ہوتی. تربیت میں کمی کرنے کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، تربیت میں کمی نہیں کرنے کے بعد جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس کے ذمہ دار ماں باپ نہیں ہوتے. یہ بات ذہن میں رکھنے کی بہت سے پیرنٹس کو، بہت سے لوگوں کو، یہ دنیا کی بڑی عجیب شان ہے. اللہ پاک کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ وہ آدر کے گھر میں سے ابراہیم کو اور نوح کے گھر میں سے کنعان کو نکالتے رہتے. نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کے پیٹ میں سے کنعان کو پیدا کر دیا، ساری دنیا ایک طرف اور انہیں بولا کہ صحابی راجب علی یاسمنی من الماء، آپ بے فکر رہیے میں پہاڑ پہ چڑھ کے پانی سے بچ جاؤں گا مگر آپ کی کشتی میں نہیں آؤں گا. بول رہے ہیں کہ بیٹے آج لا عاصم علی من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے علاوہ اللہ جس پر رحم کرے اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا، تو آجا اسلام قبول کر لے اور میری کشتی میں سوار ہو جاؤ. کہتا کہ صحابی راجب علی یاسمنی من الماء، میں نہیں مانتا تمہاری بات، میں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنا سہارا لے لوں گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، 950 سال جنہوں نے تبلیغ فرمائی، بتاؤ کتنی حکمت ان کے پاس، کتنا علم ان کے پاس، کتنا علم ان کے پاس، کتنا تدبر ان کے پاس. نبی تو نبی ہیں وہ بھی، اور باوجود اس کے کنعان اور آدر، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آدر بت گر، بت پرست، بت تراش، سب کچھ، اور اس کے ساتھ ابراہیم کو اللہ نے پیدا فرما دیا. تو بعض مرتبہ پوری تدبیر کرنے کے باوجود ولی کے پیٹ میں سے شیطان، اور بعض مرتبہ پوری بے ہوشی کرنے کے باوجود شیطان کے پیٹ میں سے ولی، وہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک. وہ نظام ہے اللہ پاک کا، یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من المیت کا ہے. یہ ایک تجلی، مردے میں سے زندوں کو نکالنا، زندوں میں سے مردوں کو نکالنا، یہ چلتا رہے گا. کیونکہ اس کے دو اعتبارات ہیں، ایک زندوں میں سے مردے کو، مردے میں سے زندے کو فزیکلی، اور ایک روحانی. وہ دونوں نظام چلتے رہتے ہیں، اچھوں میں سے برے نکلتے رہتے ہیں، بروں میں سے اچھے نکلتے رہتے ہیں، مگر ہم یہ کوشش کرنا کہ ہم ہمارے میں سے اچھے نکلے، ہم کل کو برے میں سے نکلے. یہ کسی کو غلط استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ لاجک اور منطق، یہ اس حقیقت کو بتانے کے لیے ہوا کرتی ہے کہ بعض مرتبہ تدبیریں فیل ہو جاتی اور تقدیریں غالب آیا کرتی. ان المقادیر اذا صادت الحقت العاجز بالقادر، مقدر کا ساتھ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر تدبیریں کام نہیں کیا کرتی. غرض یہ ہے کہ ہم تو جو ذمہ دار ہیں وہ اس، اور حالات میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حالات انسانوں کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. نشے و فراز، زندگی چند روزہ ہے، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، جی لگا اس سے نگا کے زنہار، اس نے ظاہر پایا اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. یہ چاند یہ بہت نفس نگار والا سانپ ہے, دیکھنے میں بڑا پیارا ہے. پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ ہے, فرماتے ہیں کہ دنیا داخل ہونے کے اعتبار سے تو بہت آسان ہے کہ آپ جب چاہے گھس جاؤ دنیا میں, لیکن نکلنے کے اعتبار سے بہت مشکل ہے کہ پھر واپس نہیں جا سکتے آپ. ایک مرتبہ اس میں پھنس جانے کے بعد الٹ پلٹ پھر صحیح ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس کو پکڑنے سے پہلے پکڑنا سیکھ لو, جیسے سانپ پکڑنے سے پہلے سانپ کو پکڑنا سیکھ لینا چاہیے. اگر سانپ کو پکڑنا نہیں آیا اور آدمی نے پکڑ لیا تو وہ ڈس جائے گا اور آدمی اس کا زہر برداشت نہیں کر سکتا. یہی حال دنیا کا ہے کہ آخرت سے آدمی کو غافل کر دے گی. اور جس انسان سے آخرت رہ گئی, دنیا اس کی چاہے بن گئی یا نہیں بنی, اس سے کوئی بہتری, وہ آدمی برباد ہو گیا. سارے مسائل کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری آخرت برباد نہیں ہونا, اور وہ دین کے ساتھ ہے. اور اسی وجہ سے دنیا وہی مفید ہے جو دین کے لیے معین و مددگار ہو. اگر وہ دین کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر وہ دنیا نقصان پہنچانے والی. ایک بات سے ایک بات نکل کے چلی گئی تو میں نے عرض کیا, اصل میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا, میں یا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ یہ سلوک کا ایک سلسلہ ہے تو اس میں یہ نظر ہونا پڑتا ہے تاکہ جو معاملات اور احوال ہیں ان کی قسم کو پہچان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو اس میں ہیں وہ جاننا. مصائب کے اندر, نعمتوں کے اندر, حالات کے اندر ہمیں تعلیمات بتائی گئی. سلسلہ قادریہ کی تعلیمات میں مشہور ہے, آپ کو معلوم ہے کہ پنجہ استعانت کیا ہے, پنجہ عبادت, پنجہ رسالت اور پنجہ استعانت. برادر مکرم دامت برکات ان سے بار بار ہم سنتے رہتے ہیں اور سنیں گے شام تک, ہم کئی مجلسیں ہیں, کئی نشستیں ہوں گی. کیونکہ سلسلہ قادریہ کی تعلیمات میں خاص بنیاد یہ ہے کہ سادے سیدھے انداز میں لوگوں کو یاد رہ جائے اور اس کو وہ منتخب کر سکیں اور اس کی مشق کر سکیں. اس میں مشق ہوتی ہے. سلوک میں کیا ہوتی ہے, جو علوم سنے جاتے ہیں ان کی ایکسرسائز کرنا, جیسے باڈی کی ایکسرسائز ہوتی ہے فزیکلی, ایسے ہی خیالات کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے. ذکر کیا ہے اصل میں, یہ ذکر اصل میں مشق ذکر ہے, ایکسرسائز ذکر ہے. یہ اس کے ذریعے سے آدمی کو ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے ذکر کا. ایسے ہی جو ہے نا مراقبات جو ہیں اور یہ تعلیمات, ان کو بار بار سوچنا بولنا, یہ ایکسرسائز ہے. یہ ایک مشق ہوتی ہے, علمی مشق ہوتی ہے, خیالی مشق ہوتی ہے, دماغی مشق ہوتی ہے, قلبی مشق ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے آدمی کا دھیان ایک طرف جم جاتا ہے, پکڑ لیتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر تکوینی لائن کے نظام سے آدمی تفصیلی واقف ہو تو جتنے حالات ہیں, جتنے معاملات ہیں اللہ پاک کے, اور جتنے چاہے وہ آفاتی آسمانی شکل کے ہوں, زمینی شکل کے ہوں, مالی لائن کے ہوں, جانی لائن کے ہوں, انپت کے ہوں, آفاق کے ہوں, اپنے سے متعلق ہوں, اپنے کاروبار سے متعلق ہوں, اپنے بیوی بچوں سے متعلق ہوں, ان کی ایک فہم اور حکمت آدمی کو مل جاتی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ میں کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور اس میں بندے کو کیا کرنا ہوتا ہے. اور جو تشریحی لائن کے امور ہوتے ہیں جس کے ہم مکلف اور ذمہ دار ہیں, ان کو اچھی طریقے سے آدمی, اس کی فہم آدمی پر کھل جاتی ہے, مل جاتی ہے. اس میں آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. مرد ہوں یا عورت ہوں, کسی حالت میں بھی ہوں, ہماری اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے حکموں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھنا اور ان پر چل جانا, ان پر چل کے مر جانا, یہی کام ہے اصل میں. موت تک اس راستے پر چلتے رہنا, حالات چاہے بنے چاہے نہ بنے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر معاشی حالات ٹھیک ہو گئے تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. نہیں, یہ کوئی بات نہیں. اور معاشی حالات خراب ہو گئے تو اللہ کی مار میں, یہ کوئی بات نہیں. اگر معاشی حالات ٹھیک ہونا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے تو قارون سے بڑا فضل کسی کو نہیں ہو اللہ کا. یہ بات تھوڑی ہے. فرعون سے بڑا فضل کسی پہ شمار نہیں ہوگا. یہ بات تھوڑی ہے. فرعون پہ اللہ نے کتنا کچھ انعامات دیے تھے دنیا کے, لیکن اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا. قارون پر اللہ نے کتنا کچھ دیا تھا, لیکن اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہو گیا. معاشی حالات ٹھیک ہونا یہ کوئی فضل ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. ہاں, اس میں ایک امتحان ہے بندے کا کہ اس میں بھی وہ دین پر چلے. اور معاشی حالات کے خراب ہونا, اقتصادی حالات کے خراب ہونا, یہ بھی کوئی محرومی کی دلیل نہیں. شریف کا مضمون یہی ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملات کرتا ہی اس لیے ہوں تاکہ ان کا دل دنیا سے سرد ہو جائے اور دلچسپی باقی نہ رہے دنیا کے ساتھ, پھر وہ میری طرف آنے کے مشتاق ہو جائیں اور میں ان کو اپنی طرف لے لوں. یہ تو اللہ پاک کا ایک نظام ہوتا ہے. اس لیے غربت اور امارت سے قطع نظر ہو کر سلوک طے کرنا پڑتا ہے. بات یہ کرنی ہوتی ہے اصل میں کہ ہم حالات کے مارے ہوئے, اور ہر آدمی حالات میں پریشان ہے اور حالات میں اتنا انوالو ہو چکا ہے, اتنا بزی ہو چکا ہے اپنے حالات کے اندر کہ اس کو فرصت نہیں ہے سوچنے کی کہ بھئی پہلے میرے حالات کچھ سنبھلے تو پھر میں کچھ کروں. اللہ والے بزرگان دین سے ہم جو بات سنتے ہیں وہ یہ ہے, وہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ حالات جس حالت میں بھی ہیں چلتے رہتے, چلنے دو, ان کو صحیح کرنے کی فکر جائز تدبیروں سے کرتے رہو. اب
میں جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کی بڑائی کو پہچانو، اللہ کی محبت کو پہچانو، اللہ کے رحم کو پہچانو، اللہ کی مرضی کو پہچانو، اللہ پاک کی مرضی پر چلو اور اللہ پاک کی مرضی حاصل کرنے کی فکر کرو. اور اسی حالت میں موت کب آئے گی نہیں معلوم، کس کے لیے موت کب ہے نہیں. ہر آدمی کے سامنے اس کی موت اس کے سامنے ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی 20 مرتبہ اپنی موت کا دھیان ایک دن میں کرے گا اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. موت آدمی کے سر پہ سوار ہو، اس کو دھیان ہو گیا میں مر جانے والا ہوں. اور جو مر جانے والا ہوتا ہے وہ دنیا کتنی اس کے اطراف میں ہو جی اس کا اس سے لگا ہوا نہیں ہوتا. جس کو چھوڑ جانے کا غم ہو، جس کو پتا ہے کہ اسی چھوڑ دینے والی ہے، تو اس کے ساتھ اس کا دل اٹکتا نہیں. جو چاہے دنیا کتنی زیادہ ہو جائے پھر اس کا دل نہیں اٹکتا. اور جس کو زندگی کا شوق ہوگا اور موت یاد نہیں ہوگی، تو دنیا چاہے اس کے پاس نہ ہو خالی تمناؤں کے اندر پھنسا ہوا ہوگا، چھٹی کوئی ہاتھ میں نہیں ہے لیکن سونے کا محل بنا کے اس میں جی رہا ہے خیالات کے. فائدہ کیا ہے بھائی اس سے؟ فائدہ کچھ بھی نہیں. جو دنیا ملتی ہے نہیں ملتی وہ اللہ پاک کی تقدیر سے اس کے تعلق ہے. اور مقدرات جو ہیں وہ اس وقت طے ہو چکے، اس وقت لکھا جا چکا. مقدر تو پہلے سے طے ہو چکا ہے اور اس مقدر کو آدمی کی پیشانی پر لکھا جا چکا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے. تمہارا پروردگار 4 چیزوں سے فارغ ہو چکا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے ہوتے. اس کی عمر کیا ہوگی، کتنا ٹائم اس کو دیا جا رہا ہے دنیا میں، اس کا رزق کیا ہوگا، کتنا رزق اس کو دیا جا رہا ہے دنیا میں، اس کا عمل کیا ہوگا کہ کون سا عمل اس کو کرنے کی توفیق دی جائے گی، اس کا انجام کیا ہوگا یہ الگ سے لکھا جاتا ہے. صحیح ہے یا شقی ہے، نیک بخت ہے یا بد بخت ہے. وجہ اس کی ہے کہ عمل میں اور انجام میں بعض مرتبہ شروع میں فرق ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا. ایک آدمی کافر ہے.